السلام علیکم. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورۃ المومنون مکی سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ شروع کی 10 آیات ہیں سورۃ مومنون کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے، صلات آیا ہے، واحد آیا ہے. آگے ہم پڑھیں گے صلوات آئے گا، نمازوں جمع کے صیغے میں آئے گا. یہاں نماز کی بات کی گئی ہے کہ ہر نماز جو وہ پڑھتے ہیں اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، یعنی دھیان بھٹکتا ہے، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل پر طاری نہیں ہوتا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم جا نماز پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں. عین جا نماز پر کھڑے ہو کر تو خشوع آ نہیں سکتا. اگر ہم اپنی نمازوں میں خشوع لانا چاہتے ہیں، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہوگی جب سے ہم اذان سنتے ہیں. خاموشی کے ساتھ اذان سنیے اور اپنے ذہن کو دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اب اللہ کی طرف اس کو منتقل کرنا شروع کر دیجئے. اللہ کی عظمت پر غور کیجئے، اسی لیے اذان کا جواب دینا چاہیے خاموش ہو کر. پھر بہت اچھی طرح بسم اللہ پڑھ کر مکمل وضو کیجئے اطمینان کے ساتھ. اس کے بعد پورا ستر اپنا ڈھانک کر، اچھی طرح ستر کور کر کے اب جانماز پر آ کر آپ کھڑی ہوں گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ابھی سے آپ کی کیفیت کے اندر فرق واقع ہو چکا ہوگا. اب اگر نماز واقعی ہماری نماز ہے، اور نماز کی روح تو خشوع ہے، ایک تو ظاہری شکل ہے اس کی، ایک اس کے اندر کا خشوع ہے. اگر واقعی اس کے اندر اس کی روح موجود ہے تو پھر ہم یہ بات نوٹ کریں گے کہ وہ نماز باقی زندگی پر اثر ڈالے گی، بہت سی چیزوں سے، بہت سی برائیوں سے ہمیں روک دے گی. اگر اپنے ایمان کی کیفیت کو ہم جج کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان کس حال میں ہے، تو پھر ہم اپنی نماز کی کیفیت کو دیکھ لیں. جیسی نماز ہے ہماری، ویسا ہی ہمارا ایمان ہے. اگر نماز اچھی ہے، پختہ ہے، پرخلوص ہے، اللہ کے ساتھ انابت ہے اس میں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان صحت مند ہے. اور نماز میں اگر لاپرواہی ہے یا غفلت ہے یا دل نہیں لگتا، تو ایسی بیمار اگر نماز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی ہمارا بیمار ہے. اب نماز کی اگر حفاظت کرنا چاہے انسان تو کیا کرے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ لغویات سے دور رہتے ہیں. لغ کہا جاتا ہے لا حاصل کام کو، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی اس کا فائدہ ہو، یوز لیس کام. لغ کے اندر بڑے بڑے گناہ بھی آتے ہیں، اور لغ کے اندر وہ کام بھی آتے ہیں جو کہ گناہ تو نہیں ہوتے اپنی ذات سے، لیکن کوئی فائدہ مند کام بھی نہیں ہوتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ویسٹ آف ٹائم، کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. لغ میں پڑھ کر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ نماز ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، بالکل اسی طرح جو ہماری زندگی کا پیٹرن ہوتا ہے، ہماری زندگی جس رخ پر چل رہی ہوتی ہے، جو ہماری مصروفیات، ہماری ہابیز اور ہماری ترجیحات اور ہمارے عمل ہوتے ہیں باقی زندگی میں، اس کا اثر بھی ہماری نماز پر پڑتا ہے. جو کام ہم پوری زندگی میں کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کی کیفیت لے کر پھر ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ کو تصور کیجئے کہ آپ نے قرآن پڑھا یا آپ نے قرآن سنا، اس کے بعد آپ جا نماز پر کھڑی ہوئی، خشوع یقیناً زیادہ ہوگا. دل بہت لگتا ہے نماز کے اندر جب اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا ذکر کر کے، یا اللہ کی فرما برداری کر کے انسان پھر نماز کے لیے کھڑا ہو. اور اس کے مقابلے میں کوئی فیشن میگزین دیکھیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو خشوع پر فرق پڑے گا. نہ صرف لغ انسان کی عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے بلکہ لغ انسان کی اپنی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. 1995 میں انہوں نے ایک سروے کیا تھا اور اس میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ جو خواتین فیشن میگزینز دیکھتی ہیں، گلوسی میگزینز دیکھتی ہیں، صرف 3 منٹ دیکھنے کے بعد، زیادہ دیر نہیں، آدھے گھنٹہ تو رہنے دیں، 3 منٹ دیکھنے کے بعد 70% خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم ان ماڈلز کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آئینہ دیکھتے ہیں، تو ڈپریشن تو ہوگا. تو لہٰذا یہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، انسان کی شخصیت بھی کوئی اس سے سبق یا بینیفٹ حاصل نہیں کرتی. تو وہ لوگ جو کہ لغ کاموں سے دور رہتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے، ویسٹ آف ٹائم، مومن تو بڑا مصروف ہے، اس کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ وہ بور ہو یا کہے کہ آئی ہیو ٹو کل ٹائم، بس وقت گزارنا ہے. وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے، وقت تو استعمال کرنے کی چیز ہے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. یہاں زکات کے ساتھ ایتا کا لفظ نہیں آیا کہ زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو مال کی پاکی کے لیے پیسے میں سے بھی کچھ رقم نکالنی ہوتی ہے جس کو کہ ہم زکات کہتے ہیں. یہاں دراصل یہ لفظ زکات تزکیے کے معنوں میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی کرتے رہتے ہیں. لغ کیا ہوا؟ نیگیٹو کاموں سے بچ گئے. اور تزکیہ کیا ہوا؟ نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم کوئی باغ لگاتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، باغ لگانا ایک ڈبل پروسیس ہے. جو بھی ویڈز نکل آئے ہیں، جو بھی کوئی اس کے اندر فالتو چیزیں نکل آئی ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، ڈی ویڈ کرتے ہیں ہم اپنے لان کو، اور جو پودے ہم نے لگائے ہوتے ہیں ان کو پروان چڑھاتے ہیں. تو اسی طرح مومن تزکیہ کرتا رہتا ہے. مومن ایک مالی کی طرح ہوتا ہے، اپنی زندگی سے غیر ضروری مصروفیات کو نکالتا رہتا ہے، اور جو کام کی چیزیں ہیں جن سے کہ آخرت کا فائدہ ہے اور جس سے کہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے یقیناً شریعت کے اندر بہت سے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے جس میں کہ ہم دنیا کا بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. تو شریعت کی حدود میں رہتے رہتے دنیا حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. تو وہ اپنی پازیٹو مصروفیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اپنے لان میں جا کے، اپنے باغ میں ہم ایک پودا لگائیں اور چھوٹا سا پودا لگا کر پھر ہم بے فکر ہو جائیں. نہیں، بلکہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ یہ بڑھتا رہے، خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے. تو ایک نیکی شروع کر کے انسان قانع نہیں ہو جاتا کہ بس یہ چھوٹی سی نیکی، یہ چھوٹا سا پلانٹ، یہ ایک چھوٹا سا ہم نے جو لگایا ہے یہاں پر پودا، بس اتنا ہی رہے. دل چاہتا ہے کہ ابھی نیکی میں نے شروع کی ہے، اب یہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. اب باغ لگانے میں آپ نے ایک پودا لگایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں لگایا، پانچواں پودا آپ نے لگایا، تو یہ تو نہیں ہم کرتے کہ پہلے 4 کو بھول جائیں. اگر پہلے 4 پودوں کو پانی نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، تو وہ سوکھ جائے گا، وہ سارے پودے سوکھ جائیں گے. تو مومن بھی جب نیکیوں کا باغ لگاتا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک نئی نئی نیکی اپنی زندگی میں ایڈ کرتا رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیکی اپنی زندگی میں ایڈ کر رہا ہو، مختلف نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہو، تو پھر پچھلی نیکیوں کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دے. ان کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ پورا باغ لگے. تو نیکیوں کو پسند کرنے والے، پاکیزہ بات کو پسند کرنے والے، پاکیزہ کاموں کو اور نیکیوں کو پروان چڑھانے والے ہیں، کوالٹی بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی نیکی کی. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہوں. فانہم غیر ملومین، ان پر یعنی محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت اور عہد، ان دونوں پر اسلام بہت زور دیتا ہے تاکہ انسان کے اندرونی بیرونی معاملات سارے درست رہیں، بزنس کانٹریکٹس بھی اس کے درست رہیں، اور فیملی کانٹریکٹس بھی درست رہیں، لیگل کانٹریکٹس بھی درست رہیں، اور ایموشنل کانٹریکٹس بھی اس کے ٹھیک رہیں. کچھ جذباتی معاہدے ہوتے ہیں اور کچھ قانونی معاہدے ہوتے ہیں. کچھ گھروں کے اندر ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھے جاتے، اور کچھ ہم گھر سے باہر کاروبار کرتے ہوئے معاہدے کرتے ہیں. سب ہی کو نبھانا ہے، نہ صرف مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو نبھانا ہے، غیر مسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو بھی نبھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں کہ امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں کہ عہد کا پاس نہیں، عہد کی پابندی نہیں۔ رعون رعی سے لفظ بنا ہے، نگران، چرواہا جیسے نگرانی کرتا ہے اپنے گلے کی، ایسے وہ محتاط ہو کر اور بہت شعور کے ساتھ اپنے امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ دفتر میں کام کرنا دفتری اوقات ہیں، یہ ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم 9 to 5 کام کریں گے، ہم 9 بجے پہنچ جائیں گے اور 5 بجے تک رہیں گے، اب یہ امانت ہے، ان گھنٹوں میں کام کرنا ہے۔ کسی نے راز ہمارے پاس رکھوایا، اب وہ راز امانت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اب ہم کسی ایسے کو بتا دیں جس پر ہمیں اعتماد ہے۔ اس شخص نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، تو کسی کو نہیں سے مطلب ہے کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں جس پر ہمیں اعتماد ہے، پھر ہم کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہی ہوں تم کسی سے مت کہنا۔ وہ آگے کہتی ہے اچھا میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، تم کسی کو آگے مت بتانا۔ تو ہوتے ہوتے پھر بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ کسی کو نہیں سے مراد ہے کہ اپنی عزیز ترین قریب ترین ہستی کو بھی وہ بات نہیں بتانی جو کسی نے آپ کے پاس راز رکھوائی ہے، چاہے وہ عزیز ترین ہستی آپ کی ماں ہو یا آپ کا شوہر۔ اسی طرح ہم ویزا لیتے ہیں کسی ملک کا یا نیشنلٹی لیتے ہیں کسی ملک کی، اور جو پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو ہمیں پھر نبھانا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے ان سے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے صلوات آ گیا، جمع، یعنی اپنی نمازوں کے آداب کی حفاظت کرتے ہیں، پراپر طریقے سے پراپر ستر ڈھانک کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، تیز تیز نماز نہیں پڑھتے، ادھورے رکوع ادھورے سجدے نہیں کرتے، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو بہت خوبصورتی کے ساتھ صحیح تجوید صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے نماز میں، اس سے بھی خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اوقات کی بھی حفاظت کر لینی چاہیے، صحیح وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، بلا وجہ نماز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں لوگ جو کہ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ جنت الفردوس اعلیٰ ترین جنت ہے، یہ جنت کے ایک درجے کا نام ہے۔ ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی جنت ہی ہمیں مل جائے تو غنیمت ہے، حقیقت ہے ہمارے اعمال تو واقعی اس قابل نہیں، شرم ہی آتی ہے اپنے اعمال کے اوپر۔ لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی وہ یہ کہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اعلیٰ ترین جنت مانگا کرو۔ جب انسان اعلیٰ ترین بات کی تمنا دل میں رکھتا ہے تو اس حساب سے پھر وہ اپنے عمل کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فردوس پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو صحیح عقیدہ بھی ضروری ہے، صحیح عمل بھی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ آیات یہاں پر آئی ہیں، اب ان آیات کو لے کر کوئی کہے کہ بس جو اس کو کر لے وہ کافی ہے، جو یہ کام کر لے جو یہاں بتائے گئے ہیں، اور ابھی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو ان پر عمل کر لے وہ جنت میں جائے گا، تو کوئی شخص یہ دلیل نکالے اس مقام سے کہ دیکھیے قرآن میں یہ لکھا ہے آیت نمبر فلاں سے لے کر آیت نمبر فلاں سورت مومنون، جس نے یہ کام کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا جو شخص حج نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا جو شخص شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی ذکر آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، تو بات یہ ہے کہ صحیح عمل یہاں بتایا گیا ہے، جو صحیح عقیدہ درکار ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کا ذکر ہم قرآن میں پہلے پڑھ چکے ہیں کئی مقامات پر۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے اگر ہم پورے قرآن میں اس موضوع سے متعلق آیات کو جمع نہ کریں، کسی صرف ایک مقام کو لے کر ہم کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی ڈیسیشن لے لیں، تو قرآن سے دلیل نکالنے کے باوجود ہم بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کسی بات پر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس موضوع سے متعلق قرآن کی تمام آیات کو جمع کر لینا چاہیے، اور پھر اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اب آگے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کی سطح سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. کبھی اگر آپ نے ایمبریو کے ڈفرینٹ سٹیجز دیکھے ہوں, جس طرح وہ ڈیولپ ہوتا ہے, واقعی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور کیا معجزہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں. کبھی آپ فیٹس کو دیکھیں جب وہ اچھا خاصا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, کوئی مووی دیکھیں, کوئی ویڈیو دیکھ لیں یا تصویر آپ دیکھیں, تو آپ فیٹس کی پوزیشن دیکھیں, اس کا سر جھکا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ ایسے کر کے بندھے ہوتے ہیں, اس کے گھٹنے اوپر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ہی عاجزی کی اس کی حالت ہوتی ہے, عاجزی کی پوزیشن ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے واقعی حالت نماز ہی میں ہے, سر جھکا ہوا, ہاتھ بندھے ہوئے. تو ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ حال ہے, لیکن نکل کر آتا ہے تو پھر بعض دفعہ اکڑ کی کوئی حد نہیں رہتی, بھول ہی جاتا ہے کہ کس رب نے, کتنے رحمان رب نے اس کو کیسے کیسے مراحل سے گزارا اور کیا اس کو بنا کر نکال کھڑا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بس بڑا بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے, پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے, اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے, تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے, اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا, ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے, تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو, اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, تیل بھی لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی, یعنی ذکر ہے یہاں پر زیتون کے تیل کا, اولیو آئل. بہت سے فائدے ہیں اولیو آئل کے, بالوں کے لیے, جلد کے لیے بڑا مفید ہے, زیتون کے پتوں میں اینٹی سیپٹک کوالٹیز پائی جاتی ہیں, یہ وہ چکنائی ہے اس تیل کے اندر جو کہ انسان کو نقصان نہیں دیتی, بلڈ شوگر بھی کم کرتی ہے. اب انسان دیکھے کہ یہ تیل جو نکل رہا ہے یہ کہاں سے آیا, جس مٹی میں یہ پودا لگا ہے اس کے اندر تو کوئی تیل نہیں ہے, لیکن اللہ نے کیا فیکٹری لگائی ہے کہ ایک طرف مٹی ہے اور دوسری طرف تیل نکلتا چلا آتا ہے. اب ایک اور اللہ کی فیکٹری کی طرف اشارہ ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے, ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں, ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے, یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا, اس کی عرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے, اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا, یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی. کچھ نہیں, بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے, کچھ مدت اور دیکھ لو. نوح علیہ السلام نے کہا, پروردگار, ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر, پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا, اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے, اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو جائے تو کہہ, الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اپنے کتنے ہی جاننے والوں کو, رشتہ داروں کو, خاندان والوں کو, بچپن سے جہاں پلے بڑھے تھے اس جگہ کو, اور بہت سی چیزوں کو, سبھی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. جب انسان جانی پہچانی چیزوں کو, رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے, لیکن یہاں دیکھیے امتحان کتنا کڑا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑنا بھی ہے اور افسوس بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ کے نافرمانوں کی محبت دل میں مت رکھو، بلکہ جب ان سے جدائی کا وقت آئے تو افسوس کرنے کے بجائے کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی ایسے لوگوں سے، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم ان لوگوں میں بچتے رہتے، ان کی صحبت اختیار کیے رہتے اور ان کی برائیاں ہم تک بھی پہنچ جاتی اور ہمارے اعمال پر بھی اثر انداز ہونے لگتی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیکیاں کرتے رہے، بچا لیے گئے، دنیا میں کامیابی نہیں ملی تو کیا ہوا؟ کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں دنیا کی کامیابی ملے۔ نوح علیہ السلام کو کوئی حکومت نہیں ملی، کوئی لوگ قائل نہیں ہو گئے، سب کنورٹ نہیں ہو گئے، سب نے ان کی حقانیت کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک یہ کامیابی کا معیار ہے کہ بات اگر حق ہے، بات اگر سچی ہے تو پھر سب مان جائیں، سب اقرار کر لیں کسی شخص کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا اور اس کی دعوت کا۔ اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کی کامیابی عارضی ہے، یہاں کی ناکامی عارضی ہے، تو عارضی چیز کا دائمی چیز سے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ اصل تو چیز کیا ہے؟ کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، چاہے دنیا میں کچھ بھی اس کو نہ ملے نیکیاں کر کے، لیکن آخرت کی امید پر، آخرت کے صلے پر نیکیاں کیے جائے، نیکیاں بھی کیے جائے اور ساتھ خوف بھی رکھے، خشوع بھی ہو اس کے اندر کہ اللہ پتہ نہیں قبول فرماتا ہے یا نہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، نیکیاں کرتے ہیں اور تب بھی ان کے اندر خوف رہتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے اندر یہ رویہ پیدا کرتا ہے۔ ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں گناہ پر گناہ کیے جائیں اور پھر بھی اللہ سے بے خوف رہیں۔ جس سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا، کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے، مومن کا حال یہ ہے جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کو جیسے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ گرنے والا ہے اس کے اوپر، اتنا پچھتاوا، اتنا افسوس دل میں آتا ہے، کیوں کہا، یہ کیوں کہا، ایسے کیوں کیا۔ منافق کا حال یہ ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اس کے لیے جیسے کہ مکھی بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ دراصل آزمائش ہے ہم سب انسانوں کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، لیکن دنیا خالی نہیں ہو گئی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں سوچے کہ میرے بغیر تو دنیا چلے گی نہیں۔ لاکھوں لاکھوں لوگ چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، کہنے لگے ما هذا الا بشر مثلكم، یہ شخص کچھ نہیں مگر تم ہی جیسا ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ رسول ایسے ہی ہوتے تھے، جو معاشرے میں لوگ پہنتے تھے اسی طرح کے لباس وہ پہنا کرتے تھے، یعنی اس طرح سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بے حیائی ہوتی تھی یا اللہ کے احکامات توڑنے والے لباس، مراد نارمل ان کا حال حلیہ ہوتا تھا، وہی کھاتے تھے جو باقی معاشرے میں لوگ کھاتے تھے پیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کو دلیل بنا کر کہ یہ کیسا پیغام پہنچانے والا ہے اللہ کا۔ اس زمانے کے لوگوں کی بات تو ہمیں پڑھ کر بڑی نرالی لگتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کوئی انسان دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دے تو ایک تو اسے توقع یہی کی جاتی ہے کہ یہ فرشتہ ہو جائے، کوئی اس کے اندر کمی نہ ہو، کوئی اس کے اندر خرابی نہ ہو، نہ صرف یہ خود فرشتہ ہو بلکہ اس کے سارے خاندان والے بھی فرشتہ ہوں۔ اس کے امی ابا بھی نیک ہوں، اس کے بہن بھائی بھی نہایت متقی ہوں، اس کا شوہر بھی اعلیٰ درجے کا متقی انسان ہو، اور اولاد تو ہوئی ولی اللہ، پیدائشی طور پہ نمازی پرہیزگار بچے ہونے چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عام انسان ہوتے ہیں، کمزور انسان ہوتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر اور جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس کو نبھانے کے لیے ہمت کر کے دعائیں کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق، تیری مدد چاہیے اس کام کے لیے، وہ فرشتے نہیں ہو سکتے۔ تو جو دین پڑھانے والے ہیں ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہونے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں، نہ ہی ان کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ان کی کمزوریوں کو جب دیکھیں تو ان کے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ ان کی کمزوری ان سے دور کر دے، ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ بھی توقع کی جاتی ہے دین پڑھنے پڑھانے والوں سے کہ ان کا حال حلیہ عجیب و غریب ہوگا، اور ان کی غذا بھی بالکل مختلف ہوگی ان غذاؤں سے جو کہ عام معاشرے میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں۔ اگر کسی کو ہم شیریٹن میں یا کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھے دیکھ لیں یا بازاروں میں کچھ شاپنگ کرتے دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ضرورت ہے۔ کسی دین پڑھنے پڑھانے والے کو اگر ہم کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھ لیں تو ہم کہیں کہ دیکھا تھا ان کو، درس دیتی ہیں، ہوٹل میں بیٹھی تھیں، یہ ہم کو نہیں اچھا لگتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کیوں، یہ تو صرف دال کھائیں، ان کو حق نہیں ہے کہ یہ اچھا کھائیں، ان کو تو چاہیے کہ موٹا جھوٹا پہنے، ان کو تو حق نہیں ہے کہ پریزنٹیبل لگیں یا فریش لگیں یا خوش لگیں۔ بعض دفعہ یہ لوگوں نے کہا کہ وہ درس دینے تو آ گئے لیکن حال دیکھا تھا، زیور پہنا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، تو کیوں یہ اس قسم کا دکھاوے کا تقویٰ کیوں اختیار کیا جائے کہ عام حالات میں تو انسان میک اپ بھی کرے اور زیور بھی پہنے، اور جب کسی کے سامنے اللہ کا کلام پڑھانے آئے تو حال سے بے حال ہو کر آئے۔ سب سے زیادہ خوش تو انسان اس وقت ہوتا ہے جو اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ہم سے تو کہا گیا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت اختیار کر لیا کرو عبادت کے وقت۔ تو کیوں جب انسان اتنا خوش ہے، اپنے رب کا کلام پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور خوش و خرم نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹی ہی میں رہے۔ تو یہ بات آج بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو تم فلاں کا درس سننے جا رہی ہو۔ یہ کیوں کہتے ہیں اس طرح سے؟ وہ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا مقام یوں گرائیں کہ اس کو کسی ایک عام انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور کہہ دیں اچھا تم فلاں کی بات مان رہی ہو، مراد ہے کہ اچھا تم میں خود عقل نہیں ہے، تم فالوور بن رہی ہو، تم خود نہیں فیصلہ کر سکتی اپنے بارے میں، تم خود قرآن پڑھ کے نہیں فیصلہ کر سکتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تم فلاں سے سنو گی۔ یہ نہیں کہیں گے لوگ کبھی آپ سے کہ اچھا تم قرآن اور سنت پر عمل کرنے لگ گئی ہو۔ اگر ایسا کہیں گے تو آپ کا عمل ایلیویٹ ہو جائے گا نا، اعلیٰ ہو جائے گا، اور ان کو گلٹی فیلنگ ہوگی تو دم کٹی لومڑی کہ وہ چاہتی سب کی دم کٹ جائے۔ تو اس طرح وہ بات کی اہمیت کم کرنے کے لیے اس کو اللہ کی بات کے طور پہ سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے آپ کے، بلکہ وہ یوں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بات نہیں بلکہ کسی عام انسان کی بات مان رہی ہیں جو کہ آپ کے مقام، مرتبے، عقل، سمجھ، انٹیلیجنس کے خلاف ہے۔ یو ڈیسائڈ فار یور سیلف، یہ آج ہم سلوگن سنتے ہیں، خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں، کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دین کی حد تک بس ہماری یہ تھنکنگ ہے اور سوچ ہے، جہاں تک اور زندگی کے معاملات کا تعلق ہے، اگر کسی نے اپنے شلوار کے پائیں چٹکنے سے اوپر کر لیے یا اپنے چاک شرٹ کے لمبے کر لیے یا سلیوز کو چھوٹا کر لیا، اس میں نہیں کہا جاتا کہ والا ان اتا تم بشرم مثلکم انکم اذ الخاسرون، کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی پیروی کی تو تم خسارے میں رہو گے۔ نہیں، فیشن کو تو فالو کرنا ہے، سوٹ کرے یا نہ کرے، کیسے بھی بے ہنگم ہم لگیں لیکن پہنیں گے، اس لیے کہ فیشن ہے۔ تو باقی زندگی میں تو یہ بالکل کٹ پتلی بنے رہتے ہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں، لیکن جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو اس کا مقام یوں گرا دیتے ہیں۔ حالانکہ باقی فیشن ہم دیکھیں یا کوئی اور چیز ٹرینڈز دیکھیں، یہ ہیں باقی انسانوں کے ایجاد کیے ہوئے، اور اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بات کو قبول کریں، خسارے والے نہیں ہوتے بلکہ فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم نکالے جاؤ گے؟ کہتے ہیں یو ریئلی تھنک سو؟ کیا مطلب ہے کہ جو ان کی شک کی بیماری ہے اس سوال کے ذریعے وہ ماننے والے کے دماغ کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں، شک کا وائرس وہ آپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ بہت بڑا یہاں پر دراصل ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے ایسے سوال کر کے۔ پھر کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید بہت بعید، امپاسبل، ناٹ پاسبل، ہو نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں، غلط جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اپنی گمراہی کو فیکٹ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ نہیں کی ہے انہوں نے، کوئی ثبوت نہیں مل گیا، یہ آخرت کو دیکھ کر پلٹ کر نہیں آئے کہ اس طرح یقین کے ساتھ بات کریں، یہ دراصل ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں آئی وش قیامت نہ آئے، آئی وش یہی دنیا کی زندگی ہو اور ہمیں حساب نہ دینا پڑے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا رہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں شروع ہی میں ہمیں سورہ مومنون میں بتا دیا گیا، مترفین کی طرف سے آتی ہیں، ملائے قوم کی طرف سے آتی ہیں، پڑھے لکھے پوزیشن والوں کی طرف سے آتی ہیں۔ اور جب ایک شخص بڑا ویل ڈریسڈ ہے، بہت اعلیٰ انگلش بولتا ہے، بہت اعلیٰ ڈگری لگتا ہے، بہت اعلیٰ پوسٹ پر ہے، بڑا اس کا سوشل اسٹیٹس ہے، مجلس محفل میں بیٹھ کر بہت سوفسٹیکیٹڈ لہجے میں اپنی کرسمیٹک شخصیت کے ساتھ وہ اس قسم کے اعتراضات جب اسلام پر اچھالتا ہے، تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی یہ کہہ رہا ہے، آفٹر آل اتنا ایجوکیٹڈ ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ملا ان کو کیا پتا، کس لیے انہوں نے حقیر سمجھا دین پڑھانے والوں کو؟ اس لیے حقیر سمجھا کہ ان کے پاس دنیا کی ڈگری نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو حقیر کیوں نہ سمجھا کہ انہوں نے سارے کلام پڑھ لی اور رب کا کلام نہیں پڑھا؟ تو عجیب الٹی گنگا ہے کہ جو رب کا کلام، مالک الملک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے، اس کا کلام پڑھنے پڑھانے والے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ملا ہو گئے، یعنی کہ اس کو تو ایک سمجھیے کہ انسلٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نا۔ اور جو ساری آئیں بائیں شائیں پڑھ رہے ہیں، صحیح غلط نظریات پڑھ رہے ہیں، وہ اعلیٰ ہو گئے۔ تو یہ پرسپشن ہے جس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے کا اعلیٰ طبقہ کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے، وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھٹیا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ابھی فیشن کی ہم نے بات کی، ریڈیکولس فیشن بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایجوکیٹڈ لوگ، پیسے والے لوگ، اس ایک ریڈیکولس چیز کو، ایک نقصان دہ چیز کو، احمقانہ چیز کو بھی اگر اٹھا لیتے ہیں، وہ چیز بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو دین گھٹیا کب ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ جب پیسے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سوشل پوزیشن رکھنے والے لوگ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اعلیٰ ہونے کے باوجود یہ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر، سب لوگ اس کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں، یہ پرسپشن بن جاتا ہے۔ اسی لیے مترفین کا ذکر قرآن میں بہت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ذمہ داری ڈالی ہے سوشل ایلیٹس کے اوپر کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، وہ اس دین کو اٹھائیں، فخر کے ساتھ لے کر سامنے آئیں لوگوں کے، تو اس دین کو اس کا مقام مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا۔ فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو کچرا بنا دیا۔ غثاء کہتے ہیں تنکوں کو جو پانی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس قدر اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھ رہے تھے نا، لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا ہے، اپنے تمام تر علم، تمام تر سوشل سٹیٹس، دولت، فیکٹریز، عہدوں کے باوجود بے وزن کیوں؟ حق کا وزن نہیں ہے۔ ہر چیز کا ان کی زندگی میں وقت تھا، الحق کی فرما برداری کرنا ان کے سٹیٹس کے خلاف ہوتا تھا، الحق کی بات سننے کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس۔ ہلکے ہیں، بے وزن، غصہ، کچرا۔ فبودل لقوم الظالمین، تو دور ہو ظالم قوم۔ بودن بددعائیہ کلمہ ہے، اللہ ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے، پھینک رہا ہے اٹھا کر۔ دنیا والے چاہے ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں، اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو تو بس افسانے بنا دیا، کچھ بھی نہ بچا، سب ختم ہو گئے۔ فعبودا لقوم لا یؤمنون، پھٹکار ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی طرف سے پھٹکار کا اعلان ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنی کوالیفیکیشن دیکھیں، اگر ہم انجینئر ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں، اگر ہم پی ایچ ڈی ہیں، اگر ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، اگر لوگ ہماری معاشرے میں عزت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اس کلام کی عزت کریں، اس کو اس کا مقام دلانے کی کوشش کریں۔ حقاً علی المؤمنین، یہ حق ہے مومنوں کے اوپر، ورنہ ہم سب اس بدعا کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے ہی اونچا بن کر رہنے والے، بہت اپنے آپ کو چیز سمجھا کرتے تھے۔ فقالوا، کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وجعلنا ابن مریم وامه آیتا وآویناهما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو اونچی جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ فذرہم، تو چھوڑیے ان کو، کہ ذر کا لفظ آتا ہے بیزاری سے چھوڑ دینا، حقارت سے کسی کو چھوڑ دینا۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، نسارعوا لہم فی الخیرات، کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں ان کو؟ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں جو ان کو اتنا کچھ دیا گیا ہے انعام کے طور پہ؟ ڈیلیوڈڈ ہیں یہ، بل لا یشعرون، نہیں، اصل معاملے کو ان کو شعور نہیں، یہ تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ خوب خوب گناہوں کا بار سمیٹ لیں۔ اصل میں کامیاب کون ہے بتایا جا رہا ہے، ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی کیا حال ہے، وجلتن، دل ان کے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کی عظمت جس پر آشکارا ہو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے کیا ہے اللہ کی شایان شان تو نہیں۔ جیسے بچے یا اسٹوڈینٹس ایگزامینیشن کی پریپریشن کرتے ہیں، اور جتنے اعلیٰ عہدے کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، ساری پریپریشن کر کے بھی ان کی نروسنیس کا آپ نے حال دیکھا ہے؟ اور آپ میں سے جن لوگوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اپنی نروسنیس یاد ہے؟ سب کچھ کر کے بھی لگتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہی ان کا حال ہے، سب کچھ کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا ہے نا، دیر سو مچ ایٹ اسٹیک، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اتنا بڑا دراصل سودا کر رہے ہیں کہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ قلوبہم وجلتن، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تو پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یعنی اور پھر ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے؟ نبی اکرم نے فرمایا، اے میرے صدیق کی بیٹی، ایک تو یہ انداز دیکھیں، اے میرے صدیق کی بیٹی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے والد کے نام سے یاد کیا، آنر آنر ہے اپنے باپ سے ایسوسیٹ ہونا بیٹی کے لیے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہیں ان کی عبادت قبول نہ کی جائے، اور یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیز دوڑتے ہیں۔ اب جب یہ خوف ہو، کسی اسٹوڈنٹ کو کبھی میں نے پڑھائی کافی نہیں کری، تو پھر آپ دیکھیں وہ اور کتابیں کھولتا ہے، اور وقت لگاتا ہے، اور مزید پڑھائی کرتا ہے۔ تو لوگوں کا یہی حال ہے، نیکیاں کر کے کمپلیسنٹ نہیں ہونا، بلکہ نیکی کر کے جب یہ ڈر ہو کہ کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ خوف کیا کرتا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ آگے نکلنے والے ہیں، یہی جیتنے والے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ دوڑ کی بات آتی ہے، اس میں ریسنگ کا تصور آ جاتا ہے۔ نیکی میں ریس لگانے والوں کی زندگی جو ہوتی ہے ریجیمنٹڈ ہوتی ہے، اپنے استاد کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر ہر بات مانتے ہیں۔ سورہ مومنون کے شروع کی آیات میں ان کا روٹین بتا دیا گیا کہ یہ ان کا روٹین ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی گیمز کو اپنے ذہن میں لے آئیے، اولمپکس کو لے آئیے، اولمپک میں جو کھلاڑی حصہ لیتے ہیں اولمپکس میں، کتنی وہ ٹریننگ لیتے ہیں، کتنی ڈسپلنڈ ان کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ کوچ ان کو بتاتا ہے کیا کھائیں گے، اس سے ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کھا سکتے، کوچ بتاتا ہے کب اٹھیں گے، کب سوئیں گے، کیا ایکسرسائز کرنی ہے، کون سے مسلز ان کو اپنے ڈیولپ کرنے ہیں۔ ان کی زندگیاں اس قدر ریجیمنٹڈ ہوتی ہیں اور بہت ہی ڈسپلنڈ زندگیاں ہوتی ہیں، کئی کئی سال محنت کر کے پھر چار سال میں ایک دفعہ ان کو اولمپکس میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں اور اس میں سے بھی صرف ایک ہی جا کر وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، فرسٹ پوزیشن پر۔ باقیوں کی محنت تو ضائع ہو جاتی ہے، چلیں سیکنڈ آ گیا، کوئی تھرڈ آ گیا، اور باقی کچھ بھی نہ ملا، کچھ ہاتھ پلے کچھ نہ آیا۔ اس کے برعکس تماشائی ہوتے ہیں، اسپیکٹیٹر جو تماشا دیکھنے آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں وہ ڈسپلن نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو جس نے ریس میں حصہ نہیں لیا، وہ وکٹری اسٹینڈ پہ اس کے کھڑا ہونے کا کیا سوال۔ تو بالکل اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کمپیٹیٹر ہیں یا ہم اسپیکٹیٹر ہیں۔ اپنی زندگی کے روٹین سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم تماشا دیکھنے والے ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگانے والوں کا، کمنٹس کرنا کہ وہ آگے نکل گیا، وہ پیچھے رہ گیا، اس کو یہ کر لینا چاہیے تھا، ہاں اس نے تیاری اچھی نہیں کی۔ یہ پلیئرز کو تو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کمنٹس کریں، اور نہ ہی پلیئر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے والے کو دیکھے کہ میں پیچھے والے سے کتنا آگے ہوں، تب تو وہ فرسٹ نہیں آ سکتا، اس کی نظر تو آگے والے پر جمی ہوتی ہے، وہ مجھ سے کتنا آگے ہے، میں اس کو کیسے اوورٹیک کر سکتا ہوں۔ اور یہی بات ہم سے حدیث میں کہی گئی ہے کہ جب نیکیاں کرو اور دین میں آؤ تو دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، تاکہ یسارعون فی الخیرات والی کیفیت پیدا ہو۔ اگر ہم اسپیکٹیٹرز ہیں، یعبد اللہ علی حرف والے لوگ، فینس پر بیٹھ کے، اپنی سیٹوں پر بیٹھ کے کمفرٹیبل زندگی میں کمنٹس کر رہے ہیں، تو کیا وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں تو جیسے ابھی ہم نے بات کی، ایک ہوتا ہے فرسٹ پوزیشن پہ، بہت سے بہت تین ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لیں گے، اللہ ان سب کو وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑا کرے گا، اللہ ان سب کو فرسٹ پوزیشن دے گا۔ کوشش دیکھے گا کتنی تم نے کوشش کی ہے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ آگے بڑھنے والے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کہ ٹھیک ٹھیک حال بتانے والی ہے، اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر اوپر یعنی کیا گیا اس سے مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں پکڑیں گے تو پھر وہ چلانا شروع کر دیں گے۔ لا تجأروا اليوم، ڈانٹا جائے گا، مت آج تم چیخ پکار کرو، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تم کو نہیں ملنی، میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیات سن کر اٹریکشن کے بجائے ریولجن پیدا ہوتا تھا، عزت کے بجائے بے عزتی کرتے تھے، رونے کے بجائے ہنسا کرتے تھے اللہ کی آیات کو سن کے، بعض دفعہ وہ بہت ڈیریسو اسمائلز ہوتی ہیں نا، حقارت یافتہ تنزیہ مسکراہٹیں، قرآن کو سن کر مسکراہٹ کسی نے دیکھی یا نہ دیکھی، اللہ نے دیکھ لی، میرا کلام، میری آیات، میرے احکامات سن کر یہ رویہ، مستکبرین بہی سامرن تہجرون، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، تو اس سے کہانیوں میں کھو کر اس سے دور ہٹا کرتے تھے۔ فحش باتیں، بیکار باتیں اچھی لگتی تھیں اور احسن الحدیث اچھی نہیں لگتی تھی۔ افلم یدبر القول ام جاہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے پہلوں کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ اس سے بدکتے ہوں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنو ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہی مضمون ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھا تھا، فی ہی ذکرکم، اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے۔ ام تسألہم خرجن، تو کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ ٹیکس مانگ رہے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزاق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں، کیا جب مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض افسانے ہیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ریجیکٹ کرنے کا انداز، افسانوں اور ڈراموں کے اتنے عادی لوگ ہو جاتے ہیں کہ حقیقت بھی ان کو افسانہ لگنے لگتی ہے، قرآن بھی بس ایک افسانہ ہی لگتا ہے۔ قل، کہیے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ قل افلا تذکرون، کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، کہو پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ ہم نے بھی رکھا ہے، یہ مشرکین مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بہت سے اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، جی ہاں بالکل مانتے ہیں، کہ اللہ ایسا ہے اور اللہ ایسا ہے، اور سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب اللہ نے بنایا ہے۔ اب سب کچھ مان رہے ہیں، اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، تو بتائیں اب جھگڑا کس بات کا؟ اب کیا پیغام دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کو زندہ کیا ہے، ہمیں موت دے گا، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو کہ ہم میں اور مشرکین مکہ میں کیا فرق ہے پھر؟ کوئی ہے فرق؟ وہ بھی تو یہی کچھ مانتے تھے جو ہم آج مان رہے ہیں، اور جھگڑا کس بات کا ہے رسول کا ان سے؟ کیا منوانا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو منوانے نہیں آتے، یاد رکھیں، رسول آتے ہیں اللہ کی بات منوانے۔ تو یہ ان کا پرابلم تھا، اللہ کو مان کر اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اور یہی آج ہمارا پرابلم ہے، اللہ کو مان کر اللہ کی بات نہیں مانتے۔ تو شرک کو سمجھ لیجئے کہ شرک دراصل کیا چیز ہے، کہ اللہ کو ماننا لیکن اللہ کی بات نہ ماننا. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، یہ امر حق ہے، وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. کس بات میں؟ اس بات میں کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں. اگر اللہ کو مانتے تو ایسے نافرمان اس کے نہ ہوتے. تو ایسا اللہ کو ماننا بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں کہ جہاں اس کی بات نہ مانی جائے. متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے، اے میرے رب، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. اب اس آیت میں تبلیغ کرنے والے اور دائی اللہ کو بہترین اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. صبر اور اعلی اخلاق، یہ لازم چیزیں ہیں تبلیغ کے ساتھ. عام انسان تو بے صبرا ہو سکتا ہے، بد اخلاق ہو سکتا ہے، لیکن جو دین کا کام کرنے کھڑا ہو جائے وہ بے صبرا بد اخلاق نہیں ہو سکتا. عام انسان تو اپنے اوپر کی گئی ذاتیوں کا فوراً بدلہ لے لے، کوئی بات نہیں، لیکن جو اتنا اعلیٰ کام کرنے، اتنے اعلیٰ کلام کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا ہے، وہ لوگوں سے ایسی بات کرے کہ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بدلہ لینا شروع کر دے، وہ نہیں کر سکتا. اس کو تو اخلاق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دشمن کو ختم کرنے کی بات مت کرو. دشمن کو ختم کرنا آسان ہے، دشمن کی دشمنی ختم کرنا سیکھو، ایسا اخلاق اپنا بناؤ. نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. یعنی کہ اللہ کو پتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں. اللہ سب جانتا ہے، لیکن صبر، لوگوں سے درگزر. ان کے پاس ابھی علم نہیں ہے نا، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن شیطان تو اس موقع پہ ضرور حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے تمہارے پاس بھی تو زبان ہے، تم بھی ان کو جواب دو. اب اگر ساری انرجی اس سوال جواب میں چلی جائے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں، اپنی صفائیاں پیش کرنے میں چلی جائے، تو بتائیے دین کا کام کب ہوگا؟ اپنی ذات کا دفاع کرتے رہ جائیں گے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے رہ جائیں گے اور مخلص ثابت کرتے رہ جائیں گے دین کا کام کرنے والے، تو پھر اللہ کے دین کو سچا ثابت کرنے کا کام کون کرے گا؟ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ آپس میں سر پٹول ہو جائے. بات تو شروع ہوئی تھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے، ذاتیات پر اتر آئے، اللہ کی ذات پیچھے رہ گئی، اپنی ذات آگے آ گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تماشا لوگوں میں بنا. لوگوں نے کہا توبہ، ہم تو باز آئے ایسے دین سے. دیکھا تھا وہ قرآن پڑھانے والی کس طرح بات کر رہی تھی. تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے اور پرووک کرتا ہے آ کر. سب سے زیادہ ان کے پیچھے پڑتا ہے جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر لو، اپنی ذات کو آگے کر لو. تو کبھی آپ کسی کو دین کی بات پہنچا رہی ہوں، آگے سے ریسپانس آپ کی توقع کے خلاف آئے، آپ کو غصہ آنے لگے، فوراً دعا پڑھ لیجئے. اللہ نے سکھائی ہے، وقل، اور کہیے، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی. پروردگار، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اس کو یاد کر لیجئے، غصے کے وقت یا کبھی دل چاہ رہا ہو ترکی بترکی بات کرنے کا، یا زبان درازی کرنے کا، یا بحث کرنے کا دل چاہ رہا ہو، فوراً یہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، یعنی جو لوگ بات نہیں مان رہے ان کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو بس یہ کہنے والا کہہ رہا ہے. ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، برزخ یعنی پردہ. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو نہیں معلوم چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جہاں تک انبیاء کا یا اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا معاملہ ہے تو اللہ جو چاہتا ہے ان کو انفارمیشن دے دیتا ہے، خود دنیا میں آ کر انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتے. یہ تصور غلط ہے کہ مرنے والے کی روح دنیا میں آتی ہے. اللہ نے یہاں صاف فرما دیا کہ ایک پردہ ہے ان کے درمیان قیامت کے دن تک، وہ نہیں آ سکتے، ان کو دنیا والوں کا حال چال پتہ نہیں چلتا. الا یہ کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو، جن کو خاص زندگیاں عطا ہوتی ہیں برزخ میں، اللہ اپنے علم سے انہیں کچھ بتانا چاہے، لیکن عام انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، کوئی واپس نہیں آتا. کب اٹھیں گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی نفسی نفسی کا عالم. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی. وہم فیہا کالحون، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. لیکن جب ساری چربی پگھل جاتی ہے نا تو ایسی رہ جاتی ہے نا، ہڈیاں رہ جاتی ہیں. کبھی اگر آپ نے کھوپڑی دیکھی ہو تو لگتا ہے نا جیسے ہنس رہی ہے. کون لوگ ہوں گے جن کا یہ حال ہوگا؟ یہ وہ ہوں گے کہ جن کو بس دنیا میں ہنستے رہنے کا، انجوائے کرتے رہنے کا شوق تھا. اللہ نے یہ بات یہاں ہمیں بتا دی ہے کہ وہ کالے ہون ہوں گے اس جہنم کی آگ کی وجہ سے. تو انسان کو فکر پڑ جائے، زندگی کو سیریسلی انسان لے. جن لوگوں کو بہت میریمنٹ کا شوق تھا، ہر بات پہ ان کو ہنسی بہت آتی تھی، قرآن بھی سن کے بہت ہی ہنسی آیا کرتی تھی، دین کی بات پر تو بہت ہی ہنسی آتی تھی، ون بگ جوک، ریلیجن تو بڑا لطیفہ تھا ان کے لیے. تو یہ ہنسنے ہنسانے کے شوق نے ان کو آج یہ دن دکھایا. وہم فیہا کالحون، لگ تو رہا ہے کہ ہنس رہے ہیں لیکن خوشی اور ہنسی نام کی چیز نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر، عذاب ہی عذاب، وہ ہنسی عذاب بن گئی. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تم کو سنائی جاتی تھی تو تم جھٹلایا کرتے تھے. قالو، کہیں گے، چیخیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر تو ہماری بدبختی چھا گئی تھی. آج کیا کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس. ہم پڑھے لکھے اس لیے نہیں سنتے. اس دن کیا کہیں گے؟ بدبختی. وکنا قوما ضالین، ہم واقعی گمراہ تھے. آج کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن حدیث پر چلتا ہے وہ گمراہ ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، اللہ ہمیں نکال یہاں سے. فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر دوبارہ اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے. قالا، اللہ جواب دے گا، اقصوا فیہا، دور ہو. اقصا کہتے ہیں کتے کو دھتکارنے کے لیے، دور ہو یہاں سے، ہٹو یہاں سے. ولا تکلمونی، مت بات کرو مجھ سے. کیوں؟ کہ دنیا میں تو یہ دین والوں کو یوں دھتکار دیا کرتے تھے نا، اتنا گھٹیا سمجھتے تھے ان کو. اللہ کا کلام کبھی پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی ان کی، تو آج اللہ کیوں بات کرے ان سے، جب یہ دنیا میں اللہ سے نہ بات کرنا چاہتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ قرآن. اللہ کہے گا ولا تکلمونی، مت بات کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا تماشا بنا لیا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تم کو یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، حتیٰ کہ تم میرا ذکر بھول گئے، ان کے مذاق اڑانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ بھول ہی گئے کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے رہے. خود کو تم نے بہت اعلیٰ سمجھا، دین پر عمل کرنے والوں کو تم نے گھٹیا سمجھا، خوب مذاق اڑایا تم نے ان کا، کسی کو ننجا ٹرٹل کہہ دیا اور کسی کو کچھ کہہ دیا. تو بہت محتاط رہنا چاہیے انسان کو کہ ہم کس بات پر ہنس رہے ہیں، کہیں یہ ہنسنا ہمیشہ کا رونا نہ بن جائے. اللہ سے ڈرنا بزدلی اور بیکورڈ سمجھ لیا گیا ہے، اور اللہ سے نہ ڈرنا بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے. یہ ہے نا کنفیوژن، پرسیپشن کی تبدیلی ایسی ہو گئی ہے. قیامت کے دن سارے پرسیپشنز درست ہو جائیں گے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. صبر کرنے والے، مذاق اڑوا لیتے تھے اپنا لیکن صبر کرتے تھے، پرووک نہیں ہوتے تھے، جوابی حملے نہیں کرتے تھے. اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے نا، وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں، بہت بدتمیز بھی ہوتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر چھیڑتے ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اتنے برے کمنٹس کرتے ہیں ان کے اوپر کہ اچھا یہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آپ کے سر میں درد ہو گیا جو پٹی باندھی ہوئی ہے آپ نے سر کے اوپر. کوئی ینگ لڑکا ہے اور داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں یہ بکرا لگ رہا ہے بالکل. اس طرح کی باتیں، اتنے روڈ اور اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن دین والے ایسے نہیں ہوتے. حالانکہ ان کے پاس بھی زبان ہے، وہ بھی بہت کچھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہے آپ کے ڈریس کو کیا ہو گیا، درزی آستینے لگانا بھول گیا، یا آپ یہ شمیز پہن کے آ گئی، آپ شرٹ پہننا بھول گئیں. دین والے ایسی باتیں نہیں کرتے، کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ ان کے مقام کے خلاف ہے. جس اعلیٰ مقام پر وہ ہیں، دے ڈو ناٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، وہ ان کے گھٹیا مقام تک نہیں گراتے اپنے آپ کو، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. لیکن دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا کر کامیاب ہو گئے. دیکھا ہم نے کیسی انسلٹ کی اس کی، دیکھا کیسا ہم نے چپ کرایا. لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ چپ جو تھا نا، یہ اختیاری صبر تھا، مجبوری کا صبر نہیں تھا، یہ سیلف کنٹرول کی نشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیاب کیا ان کو جنہوں نے کہ صبر کیا. قالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ ذرا، پوچھا جائے گا ان سے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے. قالو، کہیں گے لبثنا یومن او بعد یومن، ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کتنا رہے. فاسأل العادین، آپ ذرا گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. تو اگر آج ہم یہ سمجھ لیں جو اللہ فرماتا ہے، قالا، اللہ فرمائے گا، ان لبثتم الا قلیلا، تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کے تم نے اس وقت جانا ہوتا. کتنی چھوٹی تمہاری زندگی ہے. آج ہم اس بات کو جان لیں، قرآن پڑھ کے یقین کر لیں اس بات پر، نیکی کرنا آسان ہو جائے. اپنی خواہشات کو ایک دن کے لیے پوسٹ پون کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن کیا حال ہے غافل لوگوں کا، اس دنیا کو کمرہ امتحان، ایگزامینیشن روم سمجھنے کے بجائے ون بگ پارٹی ٹائم سمجھا ہوا ہے، پکنک اسپاٹ سمجھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری، بی ہیپی، مزے کر لو، پریشان مت ہوا کرو. یو آر اونلی ینگ ونس، جوانی ایک ہی دفعہ تو آتی ہے. یو اونلی لیو ونس، ایک ہی تو زندگی ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ ان کی بات ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے کہ تم کتنا تھوڑا ہو. یو لیو فار ایور، تمہاری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. یو اونلی لیو ونس والی چیز غلط ہے بالکل، زندگی ہمیشہ کی ہے جو آنے والی ہے. اگر یہ جانتے جو قیامت کے دن جانیں گے کہ زندگی صرف ایک دن کی ہے، تو آج اس دنیا میں خوشیاں سمیٹنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے کہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے رہتے ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو آرام سے اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. افحسبتم، تو کیا تم نے یہ گمان کیا تھا، انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے، ایسے تم چر چک کر کھا پی کے ہنس بول کے پہن اوڑھ کے بچے پیدا کر کے مر جاؤ گے، مٹی ہو کر مٹی ہو جاؤ گے. خلقناکم عبثا، کیا تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے سوچا تھا تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا. تو اس قدر تم نے لاپرواہی اور بے فکری سے زندگیاں گزاری، ایسے کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تم رہے دنیا کے اندر، لوٹنے کی فکر نہیں تھی. تبھی انسان غافل رہ سکتا ہے نا، تبھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ کر لو تو بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کر لو تو بھی فرق نہیں پڑتا. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، انتہائی درجے کی لاپرواہی ہے. اگر لوٹنے کا انسان کو احساس ہو، علم ہو، ساری بے فکری نکل جاتی ہے زندگی سے، انسان انتہائی سنجیدہ ہو جاتا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. رب العرش الکریم، مالک ہے عرش بزرگ کا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وقل، اور کہیے، رب اغفر، میرے رب تو مجھ سے درگزر فرما، رب اغفر، اے اللہ درگزر فرما، میرے رب درگزر فرما، ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ بہترین دعا ہے، یہ بھی آپ یاد کر سکتی ہیں۔ سورت النور، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ان آیات کے بارے میں ہم بات کر لیں، اس لیے کہ شروع ہی میں زنا کی سزا آ رہی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، زانی مرد کو بھی اور زانی عورت کو بھی۔ یہ آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، بے انتہا اس پر کنٹروورسی ہے اسلام کے خلاف، اور جہاں بہت کچھ پروپیگنڈا خود مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پہ اسلامی سزاؤں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ باربیرک کہا جاتا ہے، بیکورڈ کہا جاتا ہے، میڈیویل کہا جاتا ہے، ہر برا نام آج اسلام کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، اور جو اسلام کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں بیکورڈ۔ یہی پرسپشن ہے، اور دنیا کے ممالک کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، ماڈرن اور بیکورڈ، سویلائزڈ اور انسویلائزڈ۔ سویلائزڈ کس کو کہا جاتا ہے اور انسویلائزڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر کسی کو بہت خوش دکھانا ہے، بہت کلچرڈ دکھانا ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ دکھانا ہے، کسی عورت ہی کو لے لیجئے، کانفیڈنٹ عورت ہے، خوش و خرم عورت ہے، ایسی عورت جس کی معاشرے میں عزت ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو دکھایا جائے گا بے پردہ، اس کو دکھایا جائے گا کہ وہ خوش ہے اور ہنس رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔ اگر کسی کو دکھانا ہو کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ ڈپریسڈ ہے اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کا وقار نہیں ہے معاشرے کے اندر، یہ جاہل ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کو برقعے میں دکھایا جائے گا۔ پرسپشن ہے نا، یہ ہماری چاروں طرف سے ہم کو جن تصویروں نے گھیرا ہے، ہم ان کو اتنے کنٹینیوس، اتنی ریگولیرٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ غیر شعوری طور پہ، ان کانشیسلی، ہم بھی یہی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ خیال یہ آتا ہے کہ پروگریسو ہونا اور اسلامک ہونا ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا، ماڈرن اور اسلامک ہونا ساتھ نہیں ہو سکتا، ایجوکیٹڈ اور اسلامک ہونا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ تعلیم یافتہ ہیں یا مسلمان ہیں، یا آپ پردہ کرتی ہیں یا آپ کانفیڈنٹ ہیں، یا آپ کی عزت ہے معاشرے کے اندر یا آپ ایک مسلمان عورت ہیں۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ اسلام اور ماڈرنٹی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ اور جو بھی اسلام کو مانتا ہے اور اسلام کو اعلیٰ ترین درجے پر مانتا ہے اور اسلام پر عمل کرتا ہے، اس کی تو حماقت میں کوئی شک نہیں۔ اگر پروگریسو ہونا ہے، اگر تعلیمی یافتہ ہونا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے، اگر اپنی عزت کروانی ہے، تو قرآن اور سنت کو چھوڑنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اگر اسلام پر چلیں گے تو بیکورڈ ہو جائیں گے۔ چلیے، جو بھی پرسپشن ہے وہ اپنی جگہ، ہم اپنے ملک کو رہنے دیں۔ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں بیکورڈ کنٹریز، تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا انسویلائز، ان کو رہنے دیں، ان میں تو مسلمان ممالک بھی سارے شامل کیے ہیں انہوں نے، چھوڑ دیجئے، وہ کوئی رول ماڈل بھی نہیں ہے کسی کے لیے۔ ہم اپنی توجہ صرف لے جاتے ہیں اس وقت ان ممالک کی طرف جو کہ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، سو کالڈ سویلائزڈ نیشنز، پروگریسو نیشنز، ترقی یافتہ ممالک پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس لیے کہ آج وہی رول ماڈل ہیں۔ جو بات وہ کہہ دیتے ہیں، ہم اسی کی روشنی میں اپنے عقائد کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، ہم ان کے پروپیگنڈے کے تحت اپنے اعمال کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا خدا بھی ہم بیچ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کی علمی مروبیت سے آج ہم دبے چلے جا رہے ہیں۔ بہت کچھ انہوں نے دنیا کو دیا، کوئی شک نہیں، بہترین میڈیسن دی، بہت ترقی کی، بہت ریسرچ، بہت انوینشنز، یقیناً لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو گیا، بہت سی بیماریوں کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا، زندگیاں آسان کر دی ہیں لوگوں کی، چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ ان کے ہاں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، 90-100% ان کے ہاں شرح خواندگی ہے۔ ان کے ہاں پولیس کا نظام بہت ایفیشنٹ ہے، بہت اچھی ان کی پولیس ہے، جرم ہوتا ہے فوراً مجرم کو پکڑ لیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ عدالت میں انصاف ہے، کوئی شک نہیں۔ سب کو انصاف ملتا ہے، ہیومن رائٹس ہیں وہاں پر، انسانوں کو انسان کے حقوق دیے جاتے ہیں، انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، مرد اور عورت سب آزاد ہیں، ان کے ہاں دولت کی بھی کمی نہیں ہے، مالدار ممالک ہیں۔ فیکٹس بتائے ہیں آپ کو، ایگزیجریشن نہیں ہے۔ اب مجھ کو بتائیے کیا تصور آتے ہیں آپ کے دماغ میں؟ نہایت پرامن معاشرہ ہونا چاہیے، بہت ہیومین ہوں گے، بے غرض ہوں گے، بے لوس ہوں گے، بہت خوش اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں بس رہے ہوں گے، جرم تو ہوگا ہی نہیں وہاں پر، کیا یہ ہے؟ تو ہم اب حقیقت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دوسری طرف دوسری حقیقت دیکھیے، وہ یہ ہے کہ جرائم بے تحاشا ہیں وہاں پر۔ ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، پاکستان میں بھی تو ہیں، ہم ایک دم ڈیفینڈ کرتے ہیں نا ویسٹ کو، ہمارا معاملہ کیا ہو گیا، عزتن علی المومنین اذلتن علی الکافرین، ہم مومنوں پہ سخت ہیں اور ہم کافروں سے بہت نرم ہیں، بہت زیادہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو۔ کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری سوچ، ہمارے نظریات انہی جیسے ہیں، بالکل ہماری رسومات انہی جیسی ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں دراصل۔ اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی بات ہی نہیں کر رہے، ہم کسی کے لیے نمونہ ہے ہی نہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ جرائم تو بہت ہیں، بہت کرائم ہو رہا ہے ان کے ہاں، اور کرائم میں بھی سب سے زیادہ جو جرم ان کے ہاں اس وقت ہو رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ وہ سیکشل کرائمز ان کے ہاں سب سے زیادہ ہیں، سیکشل اسالٹس سب سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ وہ زنا کو کرائم نہیں سمجھتے، زنا ان کے ہاں جرم نہیں ہے، لیونگ ٹوگیدر پہ کوئی حرج نہیں، تو اس کو تو اسٹیٹسٹک سے باہر ہی نکال دیجئے آپ۔ اسی طرح ان کے ہاں ہوموسیکشل ہونا بھی ایز سچ جرم نہیں ہے، نہ لیسبین ہونا کوئی جرم ہے، تو ہم جنس پرستی بھی جرم نہیں ہے، اس کو بھی نکال دیجئے۔ ان دونوں چیزوں کو شامل کر لیں پھر تو یہی سارا جرم ہے وہاں پر، لیکن ان دونوں کو نکال دیں تب بھی ان کے ہاں جو جرائم ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے اندر نوعیت جو ہے وہ جنسی جرائم ہی کی ہے۔ شکاگو ٹریبیونل کی رپورٹ ایک آئی تھی 1992-1993 کے بارے میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سال 313,600 ریپ ہوئے۔ اس سٹیٹسٹکس کے اندر 12 سال سے کم عمر کے بچے شامل نہیں ہیں۔ ہر 2 منٹ میں کسی پر سیکشل اسالٹ ہوتی ہے، یہ ترقی یافتہ ملکوں کا آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس اینڈ ڈیزیز کنٹرول ہے، ان کے کہنے کے مطابق ہر 6 میں سے ایک عورت پر سیکشل اسالٹ ہو چکا ہے، کمپلیٹ یا اٹمپٹڈ ریپ، یا اس کو ریپ کر دیا گیا یا کوشش کی گئی۔ 20 ریپ وکٹمز میں سے 3 12 سال سے کم عمر ہوتے ہیں۔ ریپ کرنے والے 92% 92% سگے رشتے دار ہوتے ہیں یا قریبی جاننے والے ہوتے ہیں، مثلا باپ یا بھائی، چچا، ماموں یا نانا یا دادا۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت زنا کی لپیٹ میں ہے، پلیگ کی طرح یہ چیز پھیل چکی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جو وہاں پہ ان کے سلویشن آرمی وغیرہ کے کارکن ہیں ہیومینیٹیرین کازز کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ پلیز بہن بھائی کے کمرے الگ کیجئے۔ سب سے پہلے بہنیں بھائیوں کے ہاتھوں ہی مسائل کا شکار ہوتی ہیں، اور یہ وہ ملک ہے، آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ پاکستان میں تو ریپ اس لیے ہے کہ یہاں پردہ بہت ہے نا اور سیگریگیشن بڑی سخت ہے، واللہ عالم کدھر نظر آتا ہے ان کو پردہ اور سیگریگیشن۔ لیکن چلیے ان کی بات اگر مان بھی لی جائے تو پھر بتائیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں تو نہیں ہے تو وہاں پھر یہ حال کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہاں تو مرد اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا، عورت نظر ہی نہیں آتی، تو چونکہ عورت نظر ہی نہیں آتی پاکستان میں تو وہ ریپ کرنے لگتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کر رہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط، یہ بتائیں پھر وہاں کیوں ریپ ہو رہے ہیں؟ وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی، کوئی پردے کا نام و نشان نہیں ہے، یہ تو وہاں کے فگرز ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک فگر یہ بھی آتا ہے کہ ایوری 45 سیکنڈ وہاں پر ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 45 سیکنڈ میں ایک عورت ریپ کر دی جاتی ہے یا کوئی بچی۔ اب حال یہ ہو گیا وہاں پر زنا کا کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، بچوں میں ذہنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جوونائل ڈیلنکوسی ہے، خودکشی کی شرح میں اضافہ ہے، بچے قاتل بن رہے ہیں، ڈرگ ایڈکشن ہے، چائلڈ ابیوز ہے، پیڈوفیلیا ہے۔ پیڈوفیلیا سمجھتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہش بچوں سے پوری کرنے کا شوق، اور جتنا کم عمر بچہ ہو اتنا ہی ان کو اچھا لگتا ہے، اور اس کی اٹریکشن، مین ٹورسٹ اٹریکشن تھائی لینڈ میں ہے، پروسٹیٹیوشن بھی وہاں پر بہت ہے، پیڈوفیلیا بھی بہت ہے، اور جو وہاں گاہک آتے ہیں ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں بتائیے ذرا، امریکہ سے، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، ان کو بچے دکھائے جاتے ہیں. یہ ٹائم میگزین میں آرٹیکل آیا تھا کہ وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں پلے گراؤنڈ میں, بچے کھیل رہے ہیں. تو ایک بندہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ جو بچے ہیں یہ ٹھیک ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ان سے بھی چھوٹے. تو یہ وہاں کا حال ہے. زنا اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کالج کے جو فارمز ہیں ان کے, بڑے بڑے یونیورسٹیز کے فارمز, میں نام نہیں لینا چاہتی, آپ کسی بھی یونیورسٹی کے وہاں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں کوئی بھی ان کا فارم, ایڈمیشن فارم منگوا کے آپ خود دیکھ سکتی ہیں. اب وہاں فادرز نیم کا خانہ نکال دیا ہے انہوں نے, اس لیے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے. بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو بیسک ہیومن رائٹس دلائیں گے. یہ کیا انسان کا پیدائشی حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے باپ کا نام پتا ہو؟ کتنی زیادتی ہے کسی بچے کے ساتھ کہ وہ دنیا میں آ جائے لیکن کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا باپ کون ہے. بنیادی انسانی حق ہے یہ, بیسک ہیومن رائٹ ہے. ہم اپنے لیے تصور کر نہیں سکتے کہ ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ میرے والد کون تھے. سوچیے ذرا. تو ظاہر ہے پھر یہ مسائل تو ہوں گے, ان کے معاشرے کی جڑ بنیاد ہل گئی ہے ساری. ان کے ہاں جو فارمز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے پیرنٹس کے بارے میں کہ پیرنٹس میرڈ, ڈیوورسڈ, ان میرڈ. کیا ماں باپ تمہارے وہ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ وہ بھی آپ لکھ دیجئے. اس لیے وہ کہتے ہیں یو کین ناٹ بیٹ دم جوائن دم. جب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے, دیجئے, اٹس فائن, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا لیونگ ٹوگیدر. لیکن زنا تو زنا ہے, کوئی بھی نام اس کو دیا جائے. زنا کے نتیجے میں جو ان کے ہاں زندگیوں کا حال ہے کہ زندگی ان کی دکھ اور غموں اور پریشانیوں اور محرومیوں سے بھر گئی ہیں. عورت پر ساری ذمہ داری. سفر کس نے کیا ہے زنا کے نتیجے میں؟ یہ جو سو کالڈ فریڈم تھا نا, لبریشن, کہ ہم کو ریلیجن سے لبریٹ کرو, لبریٹ از فرام دی انسٹیٹیوشن آف میرج, کہ شادی تو قید ہے, ہمیں شادی کی قید سے آزاد کرو. ٹھیک ہے, انہوں نے آزاد کر دیا ہے, کہتے مت کرو شادی, نو پرابلم. نقصان کس نے اٹھایا؟ مردوں نے تو نقصان نہیں اٹھایا, وہ تو اپنی ضرورت, اپنی خواہش پوری کر کے روانہ ہو جاتے ہیں. اور عورت ہے بیچاری, لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی, بچہ تو وہ پالتی ہے. سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں وہاں پر, صبح صبح کتنی بھی سردی ہو, الگ صبح جو آپ کو گاڑیاں سڑکوں پہ نظر آئیں گی وہ ورکنگ مدرس کی. پہلے وہ اپنے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر چھوڑتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ جاب پر جاتی ہیں. اس لیے کہ ماں اپنے بچے سے بے نیاز نہیں رہ سکتی, اللہ نے ماں کا دل بنایا ہی ایسا ہے. تو وہی ماں اب پیدا کرتی ہے, پیدائش کے وقت باپ ساتھ نہیں ہوتا, وہ تو غائب ہو گیا, پتہ ہی نہیں کدھر گیا. وہی راتوں کو جاگتی ہے, وہی دن میں کما کر لے کر آتی ہے اور کھلاتی ہے. سفر کر رہی ہے, ساری ذمہ داری اس پر ہے. اور بچہ باپ کی شفقت سے, باپ کے نام سے, باپ کی حفاظت سے محروم ہے, ساتھ ہی ساتھ ماں کی گود سے اور ماں کے سینے سے اور ماں کے دودھ سے بھی محروم ہے. اس لیے کہ اوور ورکڈ مدر ہے, اتنا زیادہ کام کر رہی ہے, راتوں کو بچے کے ساتھ جاگتی ہے اور دن میں کما کر لاتی ہے بچے کے لیے اور اپنے لیے, تو وہ ساری مادی اور ساری جذباتی ضروریات تو پوری نہیں کر پاتی, لہذا بچے ڈسٹربڈ ہیں. زیادہ افسوس یہ ہے کہ اتنی قربانی جو عورت دے رہی ہے اپنے بچے کے لیے, الیجیٹمیٹ ہی صحیح, ناجائز ہی صحیح, بچہ تو اس کا ہے. تو بڑے ہو کے یہ بچے بھی قدر نہیں کرتے اپنی ماں کی, بہت برا سلوک کرتے ہیں عام طور پہ ماؤں کے ساتھ, عجیب ڈسٹربڈ بچے ہو جاتے ہیں. جیلوں کے سروے کے مطابق اکثر مجرم الیجیٹمیٹ ہیں, ناجائز ہیں. پھپھی, دادی, چچا جیسے شفیق محبت کرنے والے رشتوں سے بے خبر, بروکن ہومز ہیں وہاں پر, لونلی کراؤڈز ہیں, اسکیپزم ہے. ڈرگ ایڈکٹ کیوں اتنا ہو رہا ہے وہاں پہ, کبھی آپ نے سوچا؟ یہ اسکیپزم ہے نا, راہ فرار ہے. زندگی اتنی بھاری, اتنی تلخ, اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے. اور یہ خودکشی کا ریٹ جو ان کے ہاں اتنا بڑا ہے, سورنگ سوسائڈ ریٹس, بوڑھوں میں نہیں ہے, 90 سال کے لوگ نہیں خودکشیاں کر رہے, 15 سال, 20 سال, 8 سال, 5 سال, یہ ایج ہے خودکشی کرنے کی وہاں پر. بچے قاتل بن رہے ہیں, یہ تو آپ نے پڑھی لی ہوں گی کہانیاں ساری. تو یہ حال ہو گیا ہے وہاں کے معاشرے کا. تو سکون نام کی چیز نظر آتی ہے تصویر سے آپ کو؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چل رہا ہے. اور اس کی روٹ کاز, اس کی جڑ کے اندر وجہ زنا ہے. اسلام جو کہ ہے ہی سلامتی, پیس, اصلاح اور فلاح, بھلا بتائیے کہ اسلام زنا کا تباہ کن وجود کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے اس کے معاملے میں. اسلام چاہتا ہے کہ زنا نہ ہو, نوبت ہی نہ آئے زنا ہونے کی. نقصان اور بیماری سے پہلے ہی احتیاط برت لی جائے, پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ نہیں کہ پہلے بیمار ہو, مرنے کو آ جائے, اس کے بعد علاج کرے, نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ فضا اتنی پاک ہو کہ اس میں جرمز ہی نہ ہو. لہذا جب زنا کو اتنا برا سمجھا گیا اسلام میں، تو دور دور تک اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے۔ ہم دیکھیں کتنا پڑھتے چلے آئے ہیں اب تک، الحمدللہ یہ ہمارا 18واں پارہ ہے۔ زنا کے پاس مت جاؤ، اللہ نے روکا ہے فحش سے، اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے پاس مت جاؤ۔ انسانوں کے مزاج میں پہچان پیدا کروائی گئی کہ دیکھو زنا بہت برا ہے، نہیں کرو۔ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا، پہلے ذہن سازی کی گئی، پھر طلاق کو بھی آسان رکھا اور نکاح کو بھی آسان رکھا۔ فحش چیزوں پر، فحش لٹریچر پر اور گانوں پر پابندی لگائی گئی، موسیقی پر، شراب پر پابندی لگائی گئی۔ مرد اور عورت کے باہم تعلق میں حجاب کا سسٹم نافذ کیا گیا۔ سورہ نور سے پہلے سورہ عذاب نازل ہو چکی تھی، سورہ عذاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی اور سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ ہم مصحف میں پہلے سورہ نور پڑھتے ہیں، سورہ عذاب بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس زمانے کا بتا رہی ہوں کہ اس زمانے میں وہ حجاب کے احکامات نافذ ہو چکے تھے، اور پوری آب و تاب سے جب قوانین بنائے گئے تو لوگوں نے پورے کھلے دل سے ان کو قبول کر لیا، اس لیے کہ قانون بنانے سے پہلے ذہن بنا دیے گئے تھے، ذہنوں کو تیار کر دیا گیا تھا۔ یہ نظام پوری شان و شوکت، پورے آن بان سے مدینے کے معاشرے میں نافذ ہو چکا تھا۔ گھروں میں جب چیز نافذ ہوتی ہے تب کہیں جا کے قومی سطح پر نافذ ہوتی ہے، ہم الٹا چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے حکومت رول بنائے گی تو گھروں میں آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے دلوں میں دل مسخر ہوتے ہیں، ذہن مسخر ہوتے ہیں، گھروں کے اندر اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہے، دل کھلتے ہیں، اس کے بعد پھر قانون کی سطح کی بات آتی ہے۔ ماحول بالکل پاک صاف تھا وہاں پر۔ اب ان ساری احتیاطوں کے باوجود، ساری رکاوٹوں کے باوجود، ساری پریونشنز کے باوجود، اگر کوئی زنا کے مرض میں مبتلا ہوتا، اور اکا دکا ہی ہوتا تھا، تو پھر کیوریٹو میجرز بھی ہیں سزا کی صورت میں کہ علاج ہو جائے، ایک نیسسری سرجری ہے جو کرنی پڑتی تھی تاکہ یہ مرض جو ہے، جتنا متعدی مرض ہے، یہ کہیں باقی لوگوں کو نہ لگ جائے، ورنہ پورے معاشرے میں پھیل کر یہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، تو اس کی سزائیں بھی رکھی گئیں۔ تو پہلے نظام بنایا گیا اور نظام کی حفاظت کے لیے اب سزا بنائی گئی کہ اکا دکا جو ایسے ایلیمنٹس ہمیشہ رہتے ہیں معاشرے کے اندر جو سدھرنا نہیں چاہتے، تو ان کا ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ کہ وہ اپنی برائی سے باز آ جائیں، معاشرے کو بگاڑیں نا، لہذا سزائیں رکھ دی گئیں۔ سزائیں اصل مقصد نہیں ہیں، اصل مقصد سسٹم ہے۔ سزائیں سسٹم کو سبسرو کرتی ہیں، سسٹم کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب آگے مزید احکامات آئیں گے جو زنا کی پریونشن کے بارے میں ہیں۔ تو جو اسلام کی ہدایات ہیں اور اسلام کے قوانین ہیں، ان کو دنیا نے آج اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کیا حال ہے، نہ عورت کو عزت مل رہی ہے، نہ گھر محفوظ ہیں۔ مرد کا سکون بھی اٹھ گیا، عورتوں کا سکون بھی اٹھ گیا، اور دنیا میں سکون آ نہیں سکتا۔ عورت کو عزت مل نہیں سکتی، مرد کو سکون مل نہیں سکتا، گھر محفوظ ہو نہیں سکتے جو بچوں اور بوڑھوں کے لیے ایک پرسکون جگہ ہو، جب تک ہم اسلام کو نافذ نہ کریں۔ کبھی امن اور انصاف نہیں آئے گا، قرآن کا کھلا چیلنج ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم ایک صورت بنا کر لے آؤ اس جیسی۔ اللہ کے دیے ہوئے سسٹمز تم کو پسند نہیں ہیں تو تم ایک طرف رکھ دو ان کو، اور تم سورہ نور جیسے سسٹمز بنا کر تو لے آؤ کہ جہاں سیکشل انارکی پر قابو پایا جا سکے، جہاں عورتوں اور معصوم بچوں کو ان بھیانک جرائم سے بچایا جا سکے۔ ودو شہدا کم مندون اللہ ان کن تم صادقین، بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ نہیں بنا سکا انسان، حقیقت نہیں بنا سکا انسان نے، خود اپنی عقل کے بلبوتے پر طرح طرح کے تجربات کیے، سب فلاپ ہوئے۔ آج عورت پکار رہی ہے ویسٹ میں کہ ہمیں عزت چاہیے، ورک پلیس ہیرسمنٹ ہے، ملسٹیشن ہے، تنگ کیا جاتا ہے، مرد چھیڑتے ہیں ان کو، مرد پریشان کرتے ہیں، وہ عزت مانگ رہی ہے آج پکار پکار کر، اور جس کتاب میں ان کے لیے عزت ہے اس کو دھتکار دیا انہوں نے، پھینک دیا اٹھا کر۔ جب کتاب والوں نے اس کو پھینک دیا تو ان سے کیا شکوہ ہم کریں؟ تو اپنی عقل سے ہم کبھی نظام بنا نہیں سکیں گے۔ دوسرا آپشن ہے کہ اب اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرو، جو اللہ نے دیا ہے سورہ نور میں، سورہ عذاب میں۔ اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو یہ تنگ نظری نہیں ہے؟ یہ کون سا لبرلزم ہے؟ انتہائی تنگ نظری ہے، یہ انتہائی تعصب کی بات ہے، بلائنڈ پریجڈس ہے کہ اس لیے نہیں نافذ کریں گے کہ اللہ نے کہا ہے. تو جنسی بے راہ روی ایک عذاب بن گئی ہے. صرف گنوریا، سفلس، ان پہ تو انہوں نے قابو پا لیا، اب ایڈس کی شکل میں ایک اور عذاب آ گیا ہے. مرد بدکاریاں کرتے ہیں گھروں سے باہر نکل کر، آ کے اپنی بیویوں کو انفیکٹ کرتے ہیں. پیدا ہوا بچہ ایڈس کا مرض، وہ معصوم بے قصور بے گناہ بچہ، باپ کے گناہوں کا اس پر اثر پڑتا ہے جا کر. نسلوں کی نسلیں افریقہ کے اندر آپ کو پتہ ختم ہو رہی ہیں، ایڈس اس طرح پھیلا ہوا ہے. لہذا کھلے دل کے ساتھ ان آیات کو پڑھیے، سارے نقشے ذہنوں سے مٹا دیجئے، صرف اس کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو لے آئیے جو یہاں اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. نہ افغانستان ہمارے لیے کوئی قابل عمل نمونہ ہے، نہ امریکہ ہمارے لیے کوئی قابل عمل نمونہ ہے. دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ہم کو تو صراط مستقیم چاہیے، اور اعتدال قرآن کے اندر ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ان، ایک سورت ہے، انزلناها، جس کو ہم نے نازل کیا ہے. شروع کا انداز اس کا دیکھیں، بڑا غیر معمولی ہے، کوئی اور سورت اس طرح شروع نہیں ہوتی. ہم نے نازل کیا کہ لوگ پڑھنے والے اچھی طرح الرٹ ہو جائیں، سنبھل کر بیٹھ جائیں، کان کھول لیں، دماغ کھول لیں، دل کھول لیں کہ نازل کرنے والا ہے کون، کلام کس کا ہے، اللہ کا کلام ہے. وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اس کے احکامات کے اندر چوائس نہیں ہے کہ کمی بیشی کر لو، کرو یا نہ کرو، یا ڈیلے کر لو، یا رہنے ہی دو، نہیں. این فرض ہیں، فرض این ہے، کرنا ہے. وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں. حقیقت ہے اس قدر کھول کر یہاں پر اسلام کا سوشل سسٹم بیان کیا گیا ہے سورہ نور میں، سورہ عذاب میں بھی، کہ اتنی تفصیل تو آپ کو کسی عبادت کی نہیں ملے گی قرآن میں، اور نہ کسی معاشی معاملے کی تفصیل ملے گی جتنی آپ کو سماجی معاملات کی تفصیل قرآن میں ملے گی. آیات بینات، روشن، واضح، کھلی آیات، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. کیوں؟ لعلکم تذکرون، شاید تم سبق لو، شاید تمہیں عقل آ جائے. الزانیت والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. اہل ایمان کی بات کی گئی ہے، اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے تاکہ ڈیٹرنٹ ہو لوگوں کے لیے. فورن پریس کو انوائٹ کرنے کو نہیں کہا جا رہا، یہ عبرت کے طور پہ مسلمانوں کو موجود ہونا ہے، اشتہار کے طور پہ نہیں کہ اخباروں میں تم بڑی بڑے اشتہارات اس کے دے دو. اشتہار کے طور پہ نہیں کرنا، عبرت کے طور پہ کرنا ہے، تاکہ جرم کا جب ذکر آئے تو سزا کا بھی ذکر ہو، تاکہ برائی پرکشش نہ لگے بلکہ برائی بھیانک لگے. آج زنا اتنا پرکشش کیوں ہے کہ ریپرکشنز کوئی نظر نہیں آتے اس کے، کوئی سزا نہیں ہے اس کے ساتھ. تو زنا کا تذکرہ ہے بغیر سزا کے. جب زنا کا ذکر ہو اور ساتھ سزا کا ذکر ہو، زنا کبھی اتنا خوبصورت اور انوائٹنگ نہ لگے، انتہائی خوفناک، انتہائی بھیانک لگے کہ اچھا زنا 100 کوڑے. ساری اٹریکشن گناہ سے نکل جائے. زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نہ نکاح کرے مگر زانی یا مشرک. یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. اب یہاں نکاح سے کیا مراد ہے، یہ تفصیل طلب معاملہ ہے جو ہمارا یہاں کا مقصد ہے، ہم بہت تفصیل میں جا نہیں سکتے. فی الحال آپ اس آیت کو یوں ہی پڑھ لیجئے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو زانی ہے وہ زانیہ کے ساتھ ہی شادی کرے. مراد یہاں پر ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے، ایک رول بتایا جا رہا ہے کہ جو اس طرح زنا کو پسند کرتے ہیں ان کو ایسی ہی عورتیں بھی اچھی لگتی ہیں جن کا کردار خراب ہو، لوز مورلز والی، اور جو زنا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی نیک مرد نہیں اچھے لگتے، ان کو بھی ایسی خراب کردار والے ہی مرد اچھے لگتے ہیں تاکہ وہ اپنی برائی، اپنا غلط کام ایک دوسرے کے ساتھ پورا کر لیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، فجلدوہم 80 جلدتن، ان کو 80 کوڑے مارو. اس کو حد قذف کہا جاتا ہے. اس قدر عورت کی عزت قیمتی چیز ہے اسلام میں کہ عورت کی عزت کے بارے میں کسی نے کوئی غلط بات کہی، سکینڈل بنایا، تو 80 کوڑے پڑیں گے اس کو. اگر زنا کا الزام لگایا تو ثبوت کے طور پر لوگ پیش کرو، اور ایک نہیں، خود اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب بھی بولنا مت، 80 کوڑے پڑ جائیں گے۔ 4 نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، عینی گواہ، عینی شاہد، تب یہ سزا ملے گی۔ سزا چونکہ بہت سخت ہے، لہذا اس کے لیے گواہی کا معیار بھی کافی سخت ہے جو کہ بنایا گیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ لو ایسے کون زنا کرتا ہے کہ 4 لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ ہاں، تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ کلم کھلا گناہ نہ ہو۔ اسلام یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ سب کو کوڑے لگیں، اسلام چاہتا ہے کہ کوڑے نہ لگیں، کسی کو سزائیں نہ ملیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سزاؤں کو دفع کرو جس حد تک کر سکتے ہو۔ تو اتنا کلم کھلا گناہ جب ہونے لگ جائے کہ اتنے سارے لوگ دیکھ لیں، ہاں تبھی سزا جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ وہ انگلش کی کہاوت ہے نا کہ بیٹر 100 سنز ان دی آئیز آف گاڈ دین 1 سن ان دی آئیز آف مین۔ اللہ کی نظر میں چھپ کر تم بے شک 100 گناہ کر لو، لیکن لوگوں کی نظروں میں جب ایک گناہ بھی کرو گے کلم کھلا، تو اس کی برائی جو ہے پھر وہ معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا اسکینڈل بنے، زنا کے اور برائیوں کے جو ہیں وہ چرچے معاشرے کے اندر ہوں۔ جب بہت زیادہ یہ زنا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اخباروں میں چھپتی ہیں، لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ہماری حس ختم ہو جاتی ہے، برائی برائی نہیں لگتی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی پر زنا کا الزام لگایا تو 80 کوڑے پڑ جائیں گے، سب کی زبانیں بند ہو جائیں، اتنی آسانی سے کوئی کہہ نہ سکے کہ او وہ فلاں کی بیٹی، پتہ ہے اس کا تو اس سے افیئر ہے، وہ فلاں وہ تو بڑی فاسٹ ہے، سب چپ ہو جائیں، ساری ایوننگرز بکنے کم ہو جائیں یا بننے ہی کم ہو جائیں۔ تو کہا کہ ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، تو کیا کریں بتائیں؟ کسی نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لیا، اب کیا کرے؟ کلہاڑی لے کے پہنچ جائے، جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کاروکاری ہے، یہاں پر کلہاڑیوں سے ٹکڑے ٹکڑے عورتوں کو کر دیا جاتا ہے، اور دیکھنا تو بہت دور کی بات، صرف شک کی بنا پر، صرف ان کو شک ہو جاتا ہے، اور بیویاں کیا اپنے خاندان کی کسی بھی عورت کے بارے میں، بہن کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، کسی کے بارے میں شک بھی ہوا کہ شاید اس کو، شاید یہ بدکاری میں ملوث ہے، مار پیٹ کے قتل کر کے گاڑ دیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں ہمارا ٹرائبل قانون ہے، ہمارا قبائلی نظام ہے، اور دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ تو ضرور اسلامی ہی ہو رہا ہوگا۔ کتنا ہم بدنام کر رہے ہیں اپنے اسلام کو، کیا اسلام نے اجازت دی ہے کاروکری کی؟ ذرا آپ یہ دیکھیے، یہاں پر ایک شوہر جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لیا، اس کے لیے بھی کیا قانون ہے؟ فرمایا فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، کورٹ میں جائے گا، عدالت میں جائے گا، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ یہ دیکھیے آپ، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ایسی غیرت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اتنے باغیرت ہو جائیں مسلمان مرد کہ عورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک ڈالیں، یہ تو وحشیانہ چیز ہے، بربرزم ہے، یہ اسلام کا کیا تعلق اس سے؟ اس طرح اس کو عدالت میں جا کر گواہی دینی ہوگی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص یعنی اس کا شوہر اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ یعنی اس کا شوہر اپنے الزام میں سچا ہو۔ اب دیکھیں، اگر اسلام عورتوں کے خلاف ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ بس شوہر کی گواہی کافی ہے، نہیں، اسلام میں جسٹس ہے، عدل ہے، عورت کو برابر کا موقع دیا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنی گواہی پیش کرے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مرد ایک عورت کی گواہی بالکل برابر ہے، ایکول۔ عورت کہے گی کہ نہیں، یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ معاملہ حل کیا جائے گا۔ اس کو لیان کا قانون کہا جاتا ہے۔ اب اگر شوہر نے بھی قسمیں کھا لی کہ بیوی نے زنا کیا، بیوی نے قسمیں اٹھا لی کہ شوہر غلط الزام لگا رہا ہے تو شوہر اور بیوی دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی اور اب وہ دوبارہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آفٹر آل مرد ہے, اب مرد نے کہہ دیا تو ضرور اب بیوی کو سزا دی جائے. نہیں, چھٹ جائے گی. آخرت کا پھر معاملہ اللہ کے ہاں ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت معاف فرمانے والا اور حکمت والا ہے, یعنی تو کیا ہوتا کہ تم مسلمان مشکل میں پڑ جاتے. آج ہم کتنے خلاف ہیں نا اسلامی شریعت کے, اور خاص طور پہ عورتیں, کہ اسلامی شریعت نہیں آنی چاہیے تو عورتوں کا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. مجھے بتائیے, اسلامی شریعت نافذ ہو جائے اور اس طرح کے قوانین ہو جائیں اور اسلامی عدالتیں ہو جائیں اور انصاف عورت کو مل جائے تو کس کا فائدہ ہے اس کے اندر؟ سراسر ہمارا فائدہ ہے. مرد کا بھی فائدہ ہے, عورتوں کا بھی فائدہ ہے, سبھی کا فائدہ ہے. اب ایک اور واقعہ آگے آ رہا ہے, اس کو واقع عفق کہا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں شرکت کے لیے نکلے. معمول کے مطابق آپ نے اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالا, لاٹس ڈالے. یہ آپ کا طریقہ تھا, کسی سفر پر آپ جاتے تھے تو آپ اپنی بیویوں میں سے قرعہ اندازی کر لیا کرتے تھے. جس کا نام نکلتا تھا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اس دفعہ قرعہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا. غزوہ بنو مستلق سے واپسی میں قافلہ ایک جگہ ٹھہرا. حضرت عائشہ ہی کی زبانی یہ آپ کو واقعہ مختلف تفاسیر میں مل جائے گا, میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں. تو ان کا کہنا یہ ہے حضرت عائشہ کا کہ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا اور میں اپنی حاجت کے لیے نکل کر گئی. واپس آئی تو مجھ کو خیال ہوا کہ میرا ہار کھو گیا ہے. اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے میں واپس چلی گئی. اتنے میں یہ ہوا کہ قافلہ کوچ کر گیا. جس حوضے میں حضرت عائشہ بیٹھی تھی اس حوضے کو لوگوں نے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا. اور یہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں غذا کی بہت قلت تھی, ہم بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں, تو حوضج اٹھانے والوں کو پتا نہ چلا کہ میں اس کے اندر موجود نہیں ہوں. یہ جب اپنا ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب عقل مندی انہوں نے اتنی کی کہ بجائے قافلے کے پیچھے جاتی ادھر کھو وہ جاتی ہیں, کچھ اور مسئلہ ہوتا. کہنے لگی, میں نے سوچا کہ قافلے والے آگے جائیں گے, جب مجھ کو حوضج میں نہ پائیں گے تو واپس پلٹ کر آئیں گے, تو میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں. چنانچہ اسی جگہ پر وہ بیٹھ گئی جہاں سے قافلے نے کوچ کیا تھا. اور کہتی ہیں کہ پھر مجھ کو نیند آ گئی. اتنے میں ایک صحابی صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ, ان کا نام آتا ہے, وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیں. وہ آئے اور وہ آ کر انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ مجھ کو دیکھ چکے تھے. جب مجھ کو انہوں نے دیکھا مجھے پہچان گئے, کہا کہ نبی کی بیوی اور یہاں پر ہیں. انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا کپڑا برابر کر لیا, یعنی اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. اس کے بعد کہتی ہیں کہ صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی, صرف اپنا اونٹ انہوں نے بٹھا دیا اور دور منہ کر کے کھڑے ہو گئے, اور میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور روانہ ہو گئے. اور عین دوپہر کو قافلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا, عین دوپہر کے وقت ہم جا کر قافلے میں شامل ہو گئے. بات کچھ بھی نہیں, ہم کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ, یہاں تو رائی بھی نہیں تھی. لیکن جن کا دماغ گندا ہوتا ہے, جو خود زنا کو بے انتہا پسند کرتے ہیں اور زنا میں ملوث ہی رہنا چاہتے ہیں, خود بھی اور دوسروں کو بھی ملوث دیکھنا چاہتے ہیں, ان میں منافق شامل تھے. انہوں نے تو ایک سکینڈل اٹھا دیا. عبداللہ بن ابئی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی, نعوذ باللہ. ایک شخص ان کو اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے. اور منافقوں کی ایک جماعت اس بات کو لے اڑی, سکینڈل بن گیا. مہینے بھر تک یہ چیز پورے مدینے میں گردش کرتی رہی. حضرت عائشہ خود پریشان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپسٹ, اور مدینے کے سارے مسلمان انتہائی پریشان کہ کیا ہو رہا ہے. یقین تو آتا نہیں تھا لیکن کیا کہیں, بات پھیلتی تھی. وہ کہتے ہیں نا, ہونٹوں نکلی اور کوٹھوں چڑی والی چیز ہوتی ہے. ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ ڈیفینڈ کیا حضرت عائشہ کو. دیکھیے, اگر خاندان کی عورت پر الزام لگتا ہے اور میاں ڈیفینڈ کرنے لگے تو لوگ اور زیادہ باتیں بناتے ہیں. کہتے ہیں لو بیوی تو کیا کام کر رہی ہے اور میاں کو تو دیکھو. یا اپنی بیٹی کو باپ ڈیفینڈ کرے تو لوگ خود کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی کے کرتوت نہیں پتا, اب باپ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنی زیادہ اس چیز پر بات کی جائے اور بات اچھلتی ہے. آج کل ہم کہاوت بھی سنتے ہیں نا کہ ڈونٹ بلیو اینی تھنگ, till it is officially denied. کسی چیز کو اگر آفیشیلی منع کر دیا گیا تو سمجھ لو یہ بات سچی ہے. ان کو معلوم تھا, یقین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی, ان سے بڑھ کر کون جانتا, ان کو ابو بکر سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو کون جانتا. لیکن دراصل اللہ کو ایک مقام بنانا تھا حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہا کا, قرآن میں ان کی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنا تھا, تو لہٰذا اللہ نے خود اپنے لیے اس کام کو رکھا. اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئیں, اور اس سے پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل ہی بے قصور ہیں. ان الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر مت سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. کس طرح خیر ہوا؟ خیر اس طرح ہوا کہ پتہ چل گیا کہ کون واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طور پہ ایمان لایا ہوا ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا مخلص ہے, آپ کا غمخوار ہے, اور کون آپ کا دشمن ہے. منافقین کھل کر سامنے آ گئے اپنی کرتوتوں, اپنی باتوں کی وجہ سے, خود انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کر لیا. تو اس واقعے سے فائدہ یہ ہوا کہ منافق اور مومن بالکل صاف چھٹ کر سامنے آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اقدام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی, اپنی زبانوں سے انہوں نے اپنے لیے خود ہلاکت اور تباہی کا گڑھا کھود لیا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا, یعنی مراد ہے عبداللہ بن ابئی, تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. دراصل یہ لوگوں کا کچھ رجحان ہے کہ کوئی اچھی بات کسی کی سننے میں آئے تو کم ہی یقین کرنے کو دل چاہتا ہے, اسکیپٹیکلی رہتے ہیں, اور کسی کے بارے میں کوئی بری بات سننے کو مل جائے تو بہت جلدی سے لوگ یقین کر لیتے ہیں. اللہ کو بہت بری لگی یہ بات کہ تم نے آخر کیوں نہیں اپنے آپ سے اچھا گمان کیا, تم فوراً ڈیفینڈ کرتے. دراصل مدینے کی اکثریت مسلمانوں کی وہ تو خاموش رہی تھی, پریشان تھی, وہ چپ تھی بالکل, انہوں نے حصہ نہیں لیا اسکینڈل میں. یہ چپ رہنا بھی اللہ کو پسند نہ آیا کہ تم چپ کیوں رہے, تمہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, تمہیں کہنا چاہیے تھا ہذا افکم مبین, یہ تو کھلا بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے, اور اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی, اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا, تم نے اس کو معمولی بات سمجھا. وہ عند اللہ عظیم, حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی. زنا کا الزام زبان پر اٹھانا بھی کتنا بھاری ہوتا ہے, اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں, کہ نہ عقل پر تولا اور نہ زبان جھچکی اس کو اٹھاتے ہوئے, اور ایک سے دوسرے نے ٹرانسمٹ اور دوسرے نے تیسرے سے ٹرانسمٹ کرنا شروع کر دیا. جبکہ آپ دیکھیں یہ پورے معاشرے کا حال نہیں تھا, چند لوگ انوالو تھے تب اتنی سخت پکڑ ہے. اور آج دیکھیں ہم کسی کے اسکینڈل کے بارے میں سن لیں, ہماری تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو سب سے پہلے میں بتاؤں, آئی ہوپ اس کو پتا نہ چلاؤ فلاں کے بارے میں, آئی وش کہ میں اس کو بتاؤں, اور پھر ہم کہتے ہیں تم کو پتہ ہے فلاں کا افیئر ہے, فلاں کا ہسبینڈ فلاں کے ساتھ انوالو ہے, اور ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنا, اس کے چہرے پر وہ شوق کے تاثرات دیکھنا. اگر دور صوفے پر بیٹھے ہوں گے تو قریب صوفے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, اچھا بتاؤ اور بتاؤ ریلی, ہاں مجھ کو تو پہلے ہی لگتا تھا کچھ چکر ہے, اور پھر زبانیں شروع ہو جائیں گی, الزامات اور جھوٹ اور غیبت اور فحش باتیں اور زنا کی باتیں, اور اتنی گندگی چاروں طرف کے ڈوب کے رہ جائیں اس کے اندر, اور خود پتہ نہ چلے کہ ہم یہ کیا اپنے لیے عذاب سمیٹ رہے ہیں. فرمایا تحسبونہ ہینا, تم نے ہلکا سمجھا, وہ عند اللہ عظیم, اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی کہ تم کسی پر زنا کے الزام لگاؤ یا چسکا لو ان باتوں سے یا سکینڈلز بناؤ اور نجی محفلوں میں بیٹھ کے تم گگل کر کے ہنس ہنس کے لوگوں کے کردار کے بارے میں باتیں کرو, انتہائی شرمناک رویہ ہے, مومن کو زیب نہیں دیتا. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم, کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا, سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. پلیز میں اور آپ، ہم اپنے لیے پکا فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی کے کردار کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی بات کرے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کو ایسا نہیں پایا. تم ثبوت لے کر آؤ، لاؤ تم چار گواہ، چلو تم عدالت کے اندر. اس لیے کہ فحاشی پھیلتی ہے ان باتوں سے، ہس مر جاتی ہے برائی کی. کسی جگہ جائیں جہاں پر گٹر ابل رہے ہیں، تھوڑی دیر تو آپ کو بہت بری لگے گی وہ بو، لیکن آپ وہاں بیٹھی رہیں تو عادت ہو جائے گی، اب وہ بو نہیں آئے گی. تو ہوتا یہی ہے کہ معاشرے میں جب برائیاں پھیلتی ہیں پھر انسان کی حس مر جاتی ہے، پاکیزگی کی حس ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا، یعنی تو تم کو کوئی نظام بھی نہ ملتا کہ تم کیسے فحاشی سے بچو. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت شفیق اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اس کو فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، یہ آپ دیکھیں یہ بار بار اللہ کی صفات آ رہی ہیں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو پوچھیں ہم اپنے آپ سے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پاک کر دے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تشیع الفاحشہ کی بات کی جا رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے دنیا میں جنسی جرائم کی ایک بہت ہی مختصر تصویر رکھی گئی. عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیا اس وقت دنیا میں ظلم کیا جا رہا ہے، اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی جاتی رہتی ہے. بہت سے تبصرے اس پر ہم اخباروں میں، میگزینز میں، ٹی وی وغیرہ پر سنتے پڑھتے رہتے ہیں. کئی وجوہات اس کی گنوائی جاتی ہیں. ہم اب پاکستان میں آ جائیں، اپنے ملک میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پر کیوں ہو رہا ہے یہ بچوں کے ساتھ. آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتی ہیں وہ کیا عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور کیا بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی 5 سال کی بچی، کوئی 6 سال کا بچہ، نہ لڑکوں کو چھوڑا ہے نہ لڑکیوں کو. اس کی وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں جہالت ہے نا، ناخواندگی ہے، الٹریسی ہے، بڑھتی ہوئی آبادی، یہ بھی اس کی وجہ ہے، غربت، پھر قانون کا نافذ نہ ہونا. یقیناً یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ سب باتیں ایگریویٹ کر رہی ہیں عورتوں اور بچوں کے خلاف جرائم کو. لیکن یقین کیجئے کہ یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں، بنیادی وجہ نہیں بیان کرتے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ زنا کو پبلسائز جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت پھیل رہی ہیں. زنا کو انتہائی خوشنما بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، گلوریفائی کیا جا رہا ہے اس کو. ناولز لکھی جاتی ہیں، موویز اس کے اوپر بنتی ہیں، ڈرامے اس کے اوپر بنتے ہیں. اویئرنیس کے نام پر صرف برائی کی شہرت ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو عورتوں کے خلاف کتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر پکچر بنا دیتے ہیں اور اس میں وہ سب دوبارہ دکھا دیتے ہیں کہ کس کس نے اس کے ساتھ کس کس طرح زیادتی کی، عورت کی بے حرمتی انہوں نے دکھا دی، اور پریٹینڈ کیا کیا کہ ہم عورت کی ہمدردی میں یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ بہت سارے مرد ہیں، وہ ایک مووی دیکھ کر نکلتے ہیں جس میں کہ گینگ ریپ دکھایا گیا ہے یا عورت کو ریپ ہوتے دکھایا گیا ہے. جو مرد یہ دیکھ کر نکلے گا، کیا اس کے دل میں عورت کے لیے عزت کے، احترام کے اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. موقع ملتے ہی وہ یہی کام کر جائے گا. آخر پہلے بھی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی تھیں، یہ تو حال نہیں تھا. جب سے ہمارے ہاں یہ فلمیں بننی شروع ہوئی ہیں ان موضوعات کے اوپر، تب سے یہ حال ہو گیا. لوگوں کے جذبات میں تو ہیجان ہوگا ایسی پکچر دیکھنے کے بعد. جو کچھ دیکھ کر آئے ہیں وہی کر گزریں گے. ایسی فلمیں بنانا یہ کوئی ویمنز رائٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ چیمپئن نہیں ہے عورتوں کے حقوق کے. بہت بڑے دشمن ہیں عورتوں کے، شدت کی دشمنی کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے نام پر. اصل میں اس کے پیچھے نہ ہمدردی ہے اور نہ محبت ہے، صرف پیسہ بنانا ہے، میکنگ اے فاسٹ بک اور کچھ نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے گی وہ پکچر بہت دیکھی جائے گی، آڈینس بہت آئیں گے، صرف پیسہ کمانا مقصد ہے۔ آرٹ کے نام پر بے حیائی ہے۔ مکال اینجلو کا نیوڈ اگر ہے تو وہ تو آرٹ ہو گیا، اور اگر تصویر کھینچ دی بغیر لباس کے تو پورنوگرافی ہو گئی۔ تو عجیب کانفلکٹ ہے نا، دو طرح کے میسجز ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح کے ڈیول سٹینڈرڈز بالکل نہیں پسند، کانفلکٹنگ میسجز نہیں اچھے لگتے اسلام کو، جو لوگوں کو کنفیوژن کے اندر ڈال دیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ تشیع الفاحشہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خود بخود ختم ہوگا، نہیں ہوگا، خود لوگ چھوڑیں اس چیز کو۔ تشیع الفاحشہ، فحش کی ڈیمانڈ اگر ہوگی معاشرے میں تو فحش پھیلتا رہے گا، جب مانگ ختم ہو جائے گی تو سپلائی بھی ختم ہو جائے گی، سپلائی میٹس ڈیمانڈ کی بات ہے ساری۔ تو کیا کرنا ہے؟ سٹارونگ دی ایول، اس کو خشک کر دینا ہے برائی کو۔ لرننگ ٹو سے نو، کہہ دیں کہ نہیں چاہیے، ریجیکٹ کر دیں اس کو پورے ہوش اور حواس کے ساتھ۔ جب میگزینز کی ڈیمانڈ ہوگی یا ایسی موویز کی ڈیمانڈ ہوگی جو ہم ویڈیو شاپس دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہیں اور جا کے وہاں سے خرید خرید کے لاتے ہیں، ایسے میگزینز اسکول کی کتابیں جہاں بک رہی ہوتی ہیں وہاں یہ میگزینز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے اخلاق خراب کرنے والے۔ تو جب تک لینے والے ان کو نہیں چھوڑیں گے، بیچنے والے تو بیچیں گے، اور جو بھی یہ فحش میگزینز بیچتے ہیں یا موویز یا ناولز، اس کے اوپر وہ لکھ ضرور دیں کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو یہ فحش کام کر رہے ہیں، جو اس کو بنا رہے ہیں، جو اس کو اپنی دکان پہ رکھ رہے ہیں، جو کرایہ دے کر اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں یا قیمت دے کر میگزین خرید کے لے جا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ وارننگ لکھ دیں، بتا تو دیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے سگریٹ کے اوپر لکھ دیا ہے نا کہ سگریٹ اسموکنگ از ہیزرڈس فار ہیلتھ، سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وزارت صحت۔ اس طرح یہ بھی لکھ دیں کہ فحاشی دین اور دنیا کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ ویڈیو والے لکھے ہیں نا اپنی دکانوں کے اوپر۔ دوسری چیز، تشیع الفاحشہ کو ختم کرنے کی کیا ہوگی؟ کہ اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، میڈیا کوریج نہ دیا جائے۔ جب تک اس کو میڈیا کوریج دیتے رہیں گے یہ عزت کا سمبل بنتا رہے گا۔ تو اگنور کر دی جائے اس کو، جب تک اگنور نہیں کریں گے چیز ختم نہیں ہوگی، اور خود اس میں سے بالکل ہی اپنا حصہ ختم کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا ہی دیا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ایک مہاجر کی مدد کیا کرتے تھے، مستہ بن اساسہ ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی مخلص مومن تھے لیکن روا روی میں وہ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس کا میں خیال رکھتا ہوں، اس کو پیسہ دیتا ہوں اور اس نے میری بیٹی پر الزام لگانے میں شرکت کی، تو کہا کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو فوراً یہ آیات نازل ہوئی کہ تم یہ کام نہ کرو، تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو لوگوں، اور اللہ تمہیں بھی تو معاف کرتا ہے۔ تو جو ہی حضرت ابو بکر نے یہ آیات سنی فوراً بولے، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، اللہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر انہوں نے مستح کی مدد شروع کر دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دی۔ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے نا جو اسلام سکھاتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بدلے میں اچھائی ہی کیے جاؤ۔ اور ہمارا واقعی حال یہ ہو گیا کہ جو ہمارے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بھی اچھائی نہیں کر سکتے، کہاں کہ جو برائی ہمارے ساتھ کر رہے ہوں ان کے ساتھ ہم ایسا رویہ اختیار کریں۔ تو اسلام اسی اخلاق سے پھیلا تھا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے سچ کو سچ کر دکھانے والا. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال کرو گے. اب ان کو آیات استیذان کہا جاتا ہے, اجازت لے کر گھر میں آنا. اسلام انتہائی مہذب سویلائزڈ سوفسٹیکیٹڈ ریلیجن ہے, پرائیویسی کی بہت حفاظت کرتا ہے گھروں کی, تو لہٰذا گھر میں آنے کے لیے پراپر تمیز سکھائی جا رہی ہے. عربوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ وہ جب آتے تھے تو گھروں کے اندر گھستے چلے جاتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنائیت کے نام پر یہی ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اجازت لے کر آئیے یا آپ بتا کر آئیے تو کہتے ہیں لو وہ بالکل ہی امریکن ہو گئے. اب یہ تکلف اپنائیت ہی شکوے کرتے ہیں لوگ کہ اپنائیت ختم ہو رہی ہے پاکستان میں, اب تو کہتے ہیں اجازت لے کر آؤ. تو یہ امریکن سسٹم نہیں ہے, یہ تو عین اسلامک سسٹم ہے. قرآن نے کہا ہے اجازت لے کر آؤ, بتا کر آؤ تاکہ گھروں کی پرائیویسی کی حفاظت ہو. اسی لیے دوسروں کے گھروں میں جھانکنا یا باہر سے نظر ڈالنا, حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا, یہ بھی منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا. حتیٰ یوزنا لکم, داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اب دیکھیں وہ انقیلا لکم ارجعو, اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ. آپ کسی سے ملنے گئے, آپ نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا تھا, فون کر کے نہیں بتایا تھا کہ آپ آئیں گے, آپ گئے, آپ نے بیل بجائی, انہوں نے کہا کہ ابھی اس وقت ہم آپ سے نہیں مل سکتے, بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کہیں گے قرآن پڑھنے والے ہیں بد اخلاق, یہ سیکھا قرآن پڑھ کے انہوں نے, ہم سے کہہ دی واپس چلے جاؤ. بد اخلاقی کی بات نہیں ہے, یہ پرائیویسی کی حفاظت ہے. آپ کا حق نہیں تھا کہ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ ضرور ملیں. پتہ نہیں کیا صورت حال ہے ان کے گھر کے اندر, کیا پریشانی پڑی ہے ان کے اوپر, وہ نہیں توجہ دے سکیں گے آپ کو. اور جب آپ مہمان بن کر ان کے ہاں بیٹھیں گی وہ توجہ نہیں دے سکیں گے تو مزید دل خراب کر کے اٹھیں گے کہ ہم تو اتنی محبت سے مٹھائی لے کر گئے تھے, بیٹھی ہی نہیں آ کے ہمارے پاس. آپ کو کیا پتا ان کے گھر پہ کیا پرابلم ہے اس وقت. تو لہٰذا بہتر کیا ہے کہ وہ انقیلا لکم ارجعو, جب تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ, فرجعو تو واپس چلے جاؤ, ہوا ازکا لکم, یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ ہونا. جس کو اصل براڈ مائنڈیڈ ہونا ہے وہ قرآن پر عمل کرے, اس کے بغیر وہ بالکل نیرو مائنڈیڈ رہے گا. اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. یعنی اب پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے آبویسلی, یا گودام وغیرہ کوئی ایسی جگہ ہے. اب ڈاکٹر کے ہاں جاتی ہیں یا ہوٹل جاتی ہیں تو وہاں کس سے اجازت لیں گے؟ تو کہا کہ وہاں تم جا سکتے ہو. اب یہاں سے آگے معاشرے میں پراپر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اور زنا کے سدے باب کے لیے مزید چند احکامات دیے جا رہے ہیں جس سے انسانوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے. دولت کی حفاظت کے تو ہم سب قائل ہیں کہ دولت کی حفاظت ضرور ہونی چاہیے. اسلام میں عزت خود بہت بڑی دولت ہے, اس کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے. سورت کے شروع میں حکومت کی ذمہ داریاں بتائی تھیں کہ جو زانی ہو اس کو کوڑے لگائے جائیں. پھر مومنوں میں خود پورے جنرل معاشرے کے اندر صفائی کی حس پیدا کی گئی کہ مورل پولیوشن کے نقصانات کو سمجھیں اور خود ان سے بچنا چاہیں. یہ دو کام ہو گئے. اور اب یہاں پر مردوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے. تو پہلے حکومت کی ذمہ داری بتائی, پھر جنرل معاشرے کی ذمہ داری بتائی کہ تشیع الفاحشہ نہیں ہونی چاہیے, تیسرے سٹیج پر مردوں کی ذمہ داری بتائی, اور چوتھے سٹیج پر جا کر پھر عورت کی ذمہ داری بتائی جائے گی. اور ایک بات یہ ظاہر ہے کہ معاشرے سے زنا ختم کرنا سب کی مشترک رسپانسبلٹی ہے, کامن ذمہ داری ہے سب کی. کوئی یہ کہے کہ بس عورتیں کور کر لیں گی تو معاشرہ پاک ہو جائے گا, انتہائی غیر معقول بات ہے, غیر اسلامی نظریہ ہے یہ. حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ بے حیائی کی حوصلہ افزائی کرتی رہے، اس کو پروٹیکشن دیتی رہے، مسلمان مرد جو ہیں وہ بد نظر ہو، لیوڈ ہو، گھورنے والا ہو، تو عورت ساتھ چادریں بھی اپنے اوپر ڈال لے، تب بھی معاشرہ پاک نہیں ہوگا۔ پورا ایک سسٹم ہے، پورا نظام ہے جو دیا جا رہا ہے، جیسے جکسو پزل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے گا تو صحیح تصویر سامنے آئے گی۔ ایک ٹکڑا ایک عورت کے پردہ کر لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، ان آیات کو پڑھنا ہے اور سب کو اپنی اپنی ذمہ داری اس میں سے دیکھ لینی ہے کہ میں کون ہوں اور میری کیا ذمہ داری ہے۔ قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، بچا کر رکھیں، نیچی کر کے رکھیں، یعنی کہ ٹوٹل نیچے رکھنے کی بات نہیں ہے، بعض نظر بچا کے رکھیں، مراد ہے کہ شہوت کی نظر نہ ڈالیں، گندی نظریں نہ ڈالیں، اور ہر شخص خود جانتا ہے کہ میری نظر کیسی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بائبل میں آتا ہے کہ لکنگ ایٹ اے وومن وتھ لسٹ از ایڈلٹری، کسی عورت کو زنا کی نیت سے دیکھنا یہ بھی زنا ہی میں آ جاتا ہے، اور دیکھنے والا جیسے بھی ہم نے بات کی، وہ خود جانتا ہے میری نظر کیسی ہے، مومن ہوگا تو نظر ہٹا لے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اب میری اور آپ کی بات، مومنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں بچا کر رکھیں، وہی بات آ رہی ہے سیم۔ اگر مطلقاً مردوں کو دیکھنا منع ہو جائے، ہم کو تو یہ نہ پتہ چلے کہ ہمارا ڈرائیور کون ہے، جس گاڑی میں چاہیں جا کے بیٹھ جائیں، تو عجیب حال ہو جائے نا، ہمیں یہی نہیں پتا کہ میرے گھر کا چوکیدار کون سا ہے۔ تو مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے، خاص انداز سے دیکھنا منع ہے۔ اگر کسی مرد کو دیکھ کر اندر کشش محسوس ہو رہی ہے، اٹریکشن فیل ہو رہی ہے، تو نظریں ہٹا لے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن ایک اور ایڈیشنل ذمہ داری عورت پر ڈالی جا رہی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے حسن کی دولت زیادہ دی ہے اور زینت کا شوق زیادہ دیا ہے، تو حسن اور زینت یہ عورت کے پاس ہوتی ہے دو چیزیں، تو لہٰذا ذمہ داری بھی زیادہ، جب نعمت زیادہ ہوگی تو اللہ کی طرف سے ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی، قد ہے آپ کا، یا چلنے کا ایک خاص انداز ہے، یا آواز ہے، یہ چھپائی نہیں جا سکتی، تو ظاہرا منہا، خود ظاہر ہو جائیں، ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ یا آپ نے کور کیا ہے، ہوا چلی، چادر اڑ گئی، جسم کھل گیا، خود چیز کوئی ظاہر ہو گئی، اس کا ذکر ہے۔ وَلْيَغْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ ہمارے یہاں دو ایکسٹریمز ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ لکھا ہی نہیں کہیں کہ بال کور کرو، ایک کہتے ہیں کہ بس صرف اور صرف بال کور کرنے کی بات ہے تو ایک سکارف لے کے اپنے بالوں پہ ایسے باندھ لیتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، خمار کی جمع ہے خمر، خمار کہا جاتا تھا اس کپڑے کو جو عرب عورتیں اپنے سر پر باندھا کرتی تھیں۔ اب جیسے دیکھیں نا، میں آپ سے کہوں گلو، اب کیا مجھے یہ کہنا ہوگا گلو ہاتھ میں پہن لو، یا میں کہتی ہوں آپ سے مفلر، تو مفلر تو گلے میں پہنا جاتا ہے نا، یا ساکس، موزہ، یہ تو نہیں کہتے کہ موزہ پاؤں میں پہن لو، بھائی موزہ تو پیر ہی میں پہنیں گے نا، اب اگر موزہ کوئی ہاتھ میں پہننے لگ جائے تو ہمیں پریشانی ہو جائے اس کو دیکھ کر۔ تو اسی طرح یہ خمار سر کی اوڑھنی ہوا کرتی تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دوپٹہ اپنا اس طرح اوڑھتی تھیں کہ انہوں نے اپنے بالوں کو کور کیا، جیسے آپ نے کشمیری عورتوں کو دیکھا ہوگا، اور یوں کر کے وہ آنچل پیچھے پھینک دیتی تھیں، تو ان کے بال تو کور ہوتے تھے لیکن ان کا گلا، ان کا سینہ، ان کا زیور، کانوں کا، گلے کا سارا زیور، یہ سب کھلا ہوتا تھا۔ تو کہا گیا کہ پیچھے نہ کرو بلکہ الا جیوبہن، ایسے اپنے اوپر ڈال لو، یہ نہیں کہا کہ سروں سے اتار لو اور سینوں پہ ڈال لو، سر پر تو ہے ہی، آگے سینے کو بھی ڈھانک لو اور کور کر لو۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اب مختلف یہاں پر محرم رشتوں کی لسٹ دی جا رہی ہے، اور خود ایک عورت ہونے کے ناطے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان سب کے سامنے بھی ایک لیول نہیں ہے زینت کے اظہار کا، رشتے کے حساب سے زینت کے اظہار کا لیول بھی ڈفرینٹ ہوگا۔ الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے زینت کا اظہار، اب خود ہم سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کس حد تک ہے۔ پھر وہ آبائہن، اپنے باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی جانی پہچانی شریف عورتیں، اپنے مملوک، مملوک کے اندر وہ غلام تھے جو کہ اب نہیں ہوتے، یعنی اس مملوک کے اندر ہمارے کک یا ڈرائیور یا خانسامہ یا چوکیدار یہ نہیں آتے، یہ غلام تھے جو اوری کیٹیگری تھی، اب نہیں ہے، جیسے کہ کنیزیں اب نہیں پائی جاتی، اس طرح غلام بھی نہیں ہے۔ اب تابعین اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ تو اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ باڈی لینگویج کی طرف، کہ حجاب والی عورت کے حلیے اور رویے میں تضاد نہ ہو، بیہیویئر اور اپیئرنس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ایک عورت نے خود کو کور تو کیا ہوا ہے، ڈھانکا ہوا ہے پورا اپنے آپ کو، مگر مردوں کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے خاص انداز سے چل رہی ہے، یا زور زور سے ہنسنا، یا ہیلز پہن کے ٹھک ٹھک کی آواز آنا کہ اچھے اچھوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، یا پرفیوم لگا کر جانا، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس نے ڈھانک تو لیا لیکن اندر سے ابھی یہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ یہ مرد کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سات پردوں کے اندر بھی صرف نگاہوں سے بھی زنا ہو سکتا ہے اگر اندر پیورٹی نہیں ہے، اگر حجاب کا مقصد نہیں سمجھے، اگر روح میں تقویٰ نہیں ہے تو یہ چادروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے رویے کو بھی لے آنا، اسی کے اندر حجاب کے اندر تمہارا رویہ بھی پر حجاب ہو۔ تو یہ حجاب جو ہے یہ پورا حیا کا سسٹم ہے، ایک چیز کا، ایک کپڑے کا نام نہیں ہے، ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، عورتوں کے لیے بھی حجاب ہے، یہ ذہن کا، دل کا، روح کا، رویے کا، عمل کا، سوچ کا، ہر چیز کا حجاب ہے۔ ہم نے تو ایک ٹکڑا سمجھ لیا ہے ایک میٹر کا، نہیں، کمپلیٹ سسٹم ہے جس میں کہ ایک مرد اور ایک عورت جو کہ نامحرم ہے وہ کیسے انٹریکٹ کریں، رسپیکٹ کے ساتھ، فارمیلٹی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے مرد اور عورت کیسے ڈیل کریں گے ایک دوسرے سے، یہ ہے دراصل حجاب کا سسٹم۔ انڈر کرنٹس نہ ہوں، انویٹیشنز نہ ہوں، حلیہ کچھ اور ہو لیکن انویٹیشن جسم کچھ اور دے رہا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اب اس میں چلنے کا ایسا انداز کہ زیور کی کھنک ہو، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ چادر اوڑھ لینا بہت آسان ہے، اور اپنے رویے کو وہاں تک لے کر آنا وقت لگتا ہے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو، انسان کو مہلت دینی چاہیے، اتنی سختی مت کیجیے گا اپنے ساتھ۔ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، ہم چادر پہن لیتی ہیں لیکن اسی طرح ہم زور سے ہنستی ہیں، پھر باتیں کرتی ہیں، ہم بھول جاتی ہیں کہ ہم نے چادر پہنی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ نیچرل ہے، وقت لگے گا۔ اوپر کی تبدیلی آسان ہے، اندر کی تبدیلی میں وقت لگتا ہے، لیکن آپ کرتی رہیں گی انشاءاللہ ہو جائے گا، کبھی مایوس نہ ہو۔ کوئی سلیو لیس پہنتا ہے وہ ہاف سلیو پہن لے، جو ہاف سلیو پہنتا ہے فل کر لے، جو باریک دوپٹہ اوڑھتا ہے وہ موٹا کر لے۔ قدم قدم اللہ کی طرف چلیں گے تو اللہ ہمیں دھتکارنے والا نہیں ہے، اللہ ہم کو تھامے گا، اللہ ہمیں سنبھالے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے عورتوں تم توبہ کرو، تم وہ ساری بدکاری کی جڑ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے الزام لگائے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کا مخالف ہے۔ اس میں کیا ہے، مردوں کو سیگریگیٹ کیا، مردوں کو بھی سکھایا، عورتوں کو بھی سیگریگیٹ کیا، سب کو سکھایا ہے، اور پراپر سیکس ڈسپلن ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ آیات ہم سنتی ہیں، پڑھتی ہیں، اس کے الگ الگ رسپانس آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں خراب عورت تو نہیں ہوں، میرا تو دل کا پردہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو پردہ کرتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور جو پردہ نہیں کرتی ہیں وہ سب خراب ہوتی ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جو پہلے نہیں کرتی تھیں، ہم خراب نہیں تھیں تب بھی ہم اچھی تھیں اندر سے، اب اللہ کا حکم ہے ہم نے شروع کر دیا۔ تو ایک چیز ہے جو کہ ذہن ہے، اور ایک ہے شریعت کی ظاہری شکل، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر اس طرح نظر کا پردہ ہو جائے اور دل کی نماز ہو جائے اور روح کا حج ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر شریعت تو تماشا بن کے رہ جائے گی نا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، دیکھو مومنو اللہ کی آیات کا مذاق مت بنانا۔ ایسے ہی تم کہتے ہو کہ تمہارا دل پاک ہے، تمہاری نظر کا پردہ ہے، تو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما،
کیا ان سے بھی زیادہ پاک ہو؟ نہیں نا. تو جب وہ کرتی تھیں تو ہمیں بھی کرنا ہے تاکہ ہم فلاح پائیں. تو فرمایا کہ وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اے مومنو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, تم میں سے جو لوگ مجرد یعنی غیر شادی شدہ ہوں, بے نکاح کے ہوں, اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں, یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں, برائیوں میں انڈلج نہ ہوں, یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی. نکاح کا پیغام آئے, حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کا پیغام آئے اور اگر تم اس شخص کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو اس سے بیٹی کا نکاح کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. تو جب میرجیبل ایج ہو جائے شادی کر دینی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کریں عمر تو ہو اس کی 25 سال, اور گھر اور انویسٹمنٹ اور اس کی فائنینشیل سٹیبلٹی وہ 60 سال کے مرد کے برابر ہو. یہ کیسے ہوگا؟ 25-26 سال کا لڑکا ہے تو تھوڑا ہی کما رہا ہوگا نا. تو یہ نہ فکر کریں کہ پہلے فلاں کلب کی ممبر شپ لے لے اور گاڑی بھی خرید لے اور انڈیپینڈنٹ گھر اپنا لے لے تو اس کے بعد ہم بیٹی کی شادی کریں گے. نہیں, اچھا رشتہ ہے, لڑکا نیک ہے, دیندار ہے, شریف ہے, کر دینی چاہیے. اسی طرح لڑکے بھی انتظار میں نہ رہیں کہ ہم بہت زیادہ ہی ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے تو شادیاں کریں گے. شادی خود بہت برکت لے کر آتی ہے. تو جیسے کہ حدیث میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. جب وقت گزرنے لگتا ہے, شادی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے, اولاد کی نگاہ اولاد کے خیالات بھٹکنے لگتے ہیں تو ماں باپ پر بھی اس کا گناہ جائے گا. تو بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی کی کوشش کریں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو. مکاتبت کتاب سے لفظ بنا ہے. ہوتا یہ تھا کہ غلام اپنے مالک سے یہ ایک کانٹریکٹ کر لیتا تھا کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو اتنی رقم کما کر دے دوں گا, پھر آپ مجھ کو آزاد کر دیجیے گا. اس لیے کہ اسلام تو چاہتا ہے نا کہ سلیوری جو ہے وہ کسی طرح سے لکویڈیٹ ہو جائے, ختم ہو جائے. تو یہاں پر کہا گیا کہ تم مکاتبت کرو, وہ آزادی خریدنا چاہتا ہے, اس کی مدد کرو. ان علم تم فی ہم خیرا, اگر تم کو ان کے اندر بھلائی محسوس ہو. اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی ان کو اپنی آزادی خریدنے میں ان کی تم مدد کرو. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا ارض الحیات الدنیا, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو, یعنی پروسٹیٹیوشن پر, جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اب یہ بات نہیں کہ وہ خود اگر گندا کام کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو, مراد ہے کہ نہیں کرنا ہے یہ کام. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. آپ دیکھیں قرآن میں کوئی طبقہ ایسا ہے جس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہو؟ ان کا بھی ذکر ہے. کوئی سلیم فطرت عورت جس کی فطرت سلامت ہو اپنی مرضی سے زنا کو پیشہ نہیں بنا سکتی, ان نیچرل ہے عورت کے لیے. حالات مجبور کر دیتے ہیں, اغوا ہو گئیں یا مردوں کے ہاتھوں بے بس, اپنے ہی مرد جن کو اللہ نے محافظ بنایا تھا, قوامون علی النساء, وہی مرد شوہر یا باپ یا بھائی وہ لے جا کر بیچ آتے ہیں اور وہ زنا پر مجبور کرتے ہیں, مارتے ہیں بیویوں کو زنا کروانے کے لیے. تو قرآن کا یہ انداز آپ دیکھیے, ان عورتوں کے لیے جن کو مجبور کر کے یہ کام کروایا جاتا ہے, پیشہ جس کو کہتے ہیں, پیشہ کرایا جاتا ہے, کس قدر ہمدردی چھلک رہی ہے ان کی مجبوری کے لیے, کیسا دل دکھ رہا ہے, اور سارا غصہ ان کی طرف ہے جو ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہپوکریسی ہے کہ یہ عورتیں تو بری سمجھی جاتی ہیں لیکن جو ان کو بلائیں اپنے گھروں میں اور نچوائیں وہ شریف, جو ناچ رہی ہے وہ بری, اور جو عورت پردے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے اس کو ناچتا ہوا وہ شریف ہے. انتہا ہے. کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کسی بھی عورت کو, چاہے ٹی وی پہ, چاہے فلم میں, چاہے لائیو, کیسے عورت عورت کی یہ بے عزتی اور ذلت برداشت کر سکتی ہے؟ نظر نہیں اٹھتی. مرد تو مرد عورت نہیں دیکھ سکتی یہ کام ایک عورت کو کرتے ہوئے. دل کٹ جاتا ہے انسان کا کہ کیا بے عزتی ہے, کیا تماشا بنایا ہے اس کا. تو وہ بھی سوچیں اپنے بارے میں کہ جو اپنے گھر بلا کے نچواتے ہیں ان کو، اور وہ مرد جو جاتے ہیں جنہوں نے آباد کیا ہوا ہے ان جگہوں کو، وہ شریف کے شریف ہی رہتے ہیں. اسلام ایسی ہپوکریسی نہیں کرتا. اسلام کے نام پہ ہم نے ہپوکریسی بنا لی، اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہتا کیا ہے. وہ سب پھر اپنا اپنا حساب اللہ کو دیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحت ہم نے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے کون ہیں؟ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دے دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. یعنی باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے مردوں کی، کہ باجماعت نماز صرف بوڑھوں اور ریٹائرڈ لوگوں کا اور فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں کنسپٹ ہو گیا، بلکہ جو جابز کر رہے ہیں، پروفیشنز کے اندر مصروف ہیں، ینگ ہیں، ایکٹیو ہیں، انرجیٹک ہیں، ایکٹیو لائف گزارتے ہوئے بھی باجماعت نماز کی پابندی کرنی ہے. تو نہ تو غرق دنیا ہو اور نہ ترک دنیا، بہترین بیلنس ہے جو دیا جا رہا ہے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. اوکا ظلمات، یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیرا، فی بحر لجی، ایک گہرے سمندر میں، یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل. ظلمات بعدها فوق بعد، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. تین مثالیں ہیں انتہائی بلیغ، اتنا وقت نہیں کہ میں ان پر بات کر سکیں، لیکن کہیں آپ ان کی تفسیر پڑھیں یا آپ خود ان پر غور کریں تو بہت آپ کو اچھا لگے گا. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف یعنی کہ تھک ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس نے بلند کیے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، وأطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، اور ہم نے اطاعت قبول کی مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اب ہم خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم تو کہیں اس کیٹیگری میں نہیں ہیں کہ آیات بینات، روشن آیات سن پڑھ کے بھی پھر ہم عمل نہ کریں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بہت اطاعت کرنے والے بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم کبھی اپنے اللہ اپنے رسول سے بدگمان نہ ہوں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو یہ سوچیں کہ اللہ رسول ہم پہ ظلم کرے گا، جو یہ کہتا ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں، کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کے رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو سمجھ لو رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو۔ وَإِن تُطِعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تَهْتَدُوا، ہدایت پالو گے۔ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے تو اللہ کی اطاعت کا ذکر بھی نہیں، اس لیے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ اتنی کھلی آیات کے بعد کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ رسول کی سنت اور آپ کی حدیثیں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ورنہ رسول کے ذمے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر دیکھیے، وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، یعنی پیرنٹس کے پاس آئیں، بیڈ رومز میں تو نوک کر کے آئیں، پرمیشن لے کر آئیں، من قبل صلاۃ الفجری، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو۔ مراد ہے کہ انسان، جیسے خواتین ہیں وہ دوپٹہ اتار دیتی ہیں، یا مرد ہیں وہ خالی بنیان پہنتے ہیں، کرتا اتار کے رکھ دیا، ہلکا کر لیتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، صَلَاةُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، یعنی پرائیویسی کا یہ ٹائم ہے، تو جو بھی کمرے میں آئے نوک کر کے آئے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت فرماتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر گناہ نہیں، بشرطیے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، یہ شرط ہے۔ اور پھر کیا مشورہ ہے اللہ کا؟ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرَ اللَّهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تاہم وہ بھی اگر اس سے پرہیز ہی کریں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں پر قواعد کا ذکر ہے، خواتین میں سے وہ پردہی کی آیات کا سمجھے کہ تکملہ ہے یہاں پر، کہ جو کہ نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں، یعنی دل کی کیفیت ان کی یہ ہو کہ مردوں کی طرف رجحان بالکل نہ رہے، اور ظاہری حالت ان کی ایسی ہو جائے کہ کوئی اٹریکشن ان میں نہ ہو، کوئی کشش ان میں نہ ہو مردوں کے لیے، نہ وہ خود کو سجانا سنوارنا چاہتی ہوں، یعنی کوئی مرد آ کر ان کو اما جان کہہ دے یا بڑی اما کہہ دے تو مائنڈ نہ کریں، برا نہ لگے، یعنی اس حد تک ان کی کیفیت ہو جائے کہ بالکل رجحان ان کا نہ رہے مردوں کی طرف، تو ان کے لیے پھر اجازت ہے کہ اپنی بڑی بڑی چادریں وہ اتار کر رکھ دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہلکا کر دیا گیا ہے ان کے لیے اس معاملے کو۔ لیکن ساتھ غیر متبرجات تم بزینہ کی شرط ہے کہ ان کے اندر پہ زینت کی نمائش کا کوئی شوق نہ رہا ہو۔ اب ایک عورت ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، لیکن دل میں امنگ ہے، دل ابھی جوان ہے، میک اپ کرنا چاہتی ہے، زیور پہننا چاہتی ہے، خود کو گڈ لکنگ رکھنا چاہتی ہے، اس کو احساس ہے کہ میں اچھی لگتی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے اس بات سے، ٹھیک ہے، 80 سال کی ہو کر اگر یہ چاہیں کہ ہم ینگ لگیں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر کیا ہے کہ پھر جوان عورتوں کی طرح پردہ کریں۔ اگر جوان عورتوں والے کام کر رہی ہیں تو پھر احکامات وہی ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کیا زبردست اللہ نے ٹرک استعمال کی ہے نا یہاں پر، کوئی عورت بوڑھا نہیں ہونا چاہتی، نانیاں دادیاں بھی ہو جاتی ہیں ہم، اور ہمارے پوتے نواسے کو دیکھ کر کوئی کہے ہے یہ تو بالکل آپ کا بچہ لگتا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہمیں یہ لگتا ہے نا، کوئی ہم سے کہہ دے کہ آپ بہت ینگ لگتی ہیں، پورا دن ہمارا نکھر جاتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتاتے ہیں، اپنی امی کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم بہت ینگ لگتی ہو۔ اللہ جانتا ہے نا ہمیں کہ ہم نہیں لگنا چاہتے بوڑھا، تو یہ ہے۔ لیکن پردے کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں سب بوڑھے بننا چاہتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو ایج کی اس کیٹیگری میں آ گئی ہوں کہ جب مجھ پر پردہ فرض نہیں ہے۔ خواتین پوچھتی ہیں کہ اگر ہمارا اسٹریکٹمی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے 25 سال کی ایج میں کسی کی اسٹریکٹمی ہو گئی ہو، اس پر یہ آیات اپلائی نہیں کرتی، یا کوئی کہے کہ ہمیں مینوپاز ہو گیا ہے، تو بعض دفعہ ینگ ایج میں مینوپاز ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتی۔ تو اس کا چائلڈ بیئرنگ ایج سے تعلق نہیں ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا پردے سے تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کسی عورت میں نہ رہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے، لیکن وہ ینگ ہے، ہار سنگھار کرتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ سر ڈھانکنا ادب اور تعظیم کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے تو بال کور کر کے بیٹھ جائیں گے چاہے نظر کچھ نہ آتا ہو اس کو، یا کوئی بیمار ہے کسی بیمار کو دیکھنے جائیں گے تو بال کور کر لیں گے، یا کسی نیک انسان سے ملیں گے جو درد دیتا دلاتا ہے، سر پہ چادر اوڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو پردے کا مقصد، بال کور کرنے کا مقصد تعظیم نہیں ہے، عفت اور حیا کا تقاضا پورا کرنا ہے دراصل۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا باپ دادا ماں نانی کے گھروں سے، یا بھائیوں بہنوں کے گھروں سے، یا چچا پھپھیوں کے گھر سے، یا ماموں خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ یہ مل کر کھاؤ اور الگ الگ، عورتوں مردوں کا مل کر کھانا نہیں ہو رہا یہاں پر، یہاں مراد ہے کہ تم سب مل جل کر پارٹیز کرتے ہو، آتے ہو جاتے ہو، سوشل لائف تمہاری ہے، وہ تم کرو۔ بعض لوگوں کے یہاں برتن کے بارے میں بہت چھوت چھات ہوتی ہے نا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جیسے کچھ مذاہب میں یہ ایک لا ہے کہ سب مل کر ہی کھائیں گے، بہت سختی ہوتی ہے, سب مل کر کھائیں گے. بعض مذاہب میں ہے کہ نہیں, مل کر نہیں کھائیں گے, سب الگ الگ کھائیں گے. تو اسلام میں کچھ قسم کی پابندیاں نہیں ہیں, جیسے مناسب لگے تم کو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں, بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو, اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے. یعنی اجازت دے کر بھی کہا کہ دعائے مغفرت کرو, کہ اپنے ذاتی کام کو اسلام کے اجتماعی کام پر کیوں فوقیت دی؟ اسلام کے کام کو فوقیت دینی چاہیے تھی, اپنے کام کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو جس کے لیے نبی سمجھے اجازت دے دیں, لیکن بہرحال یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات کو, اپنی زندگی کو زیادہ فوقیت دے اسلام کے کام کے اوپر. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے سٹک جاتے ہیں. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. اللہ آگاہ ہو جاؤ, ان للہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. قد یعلم ما انتم علی, جس روش پر تم ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.